أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سورة بقرة میں بنیادی مضامین توحید، رسالت، جہاد، انفاق اور اس پر تفریع، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت اور اس زمن میں تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ، ابتدائی 100 آیات توحید کے بیان پر مشتمل تھی. 76 آیات میں رسالت اور اس پر واردہ شبہات کے جوابات تھے. اس کے بعد جہاد شروع ہوا. 10 اوصاف ذکر کیے، 5 مجاہد کے اعتقادی اور 5 عملی. 4 قاعدے ذکر کیے ملک کے نظم و نسق کو مضبوط کرنے کے لیے. قصاص، ظالم سے بدلہ ظلم لیا جائے تاکہ ملک میں امن قائم ہو. توصیہ، تقسیم مال قاعدہ شریعہ کے مطابق ضروری ہے کہ خانہ جنگی اور لوٹ کسوٹ کا بازار گرم نہ ہو. روزہ، تاکہ لوگوں میں تحمل مشقت ہو، افسران وقت پر بک نہ جائے، ملک کا نظم و نسق بیچ نہ دے. رشوت ستانی کی حرمت، تاکہ کوئی غلط طریقے سے مال نہ کما سکے. 18 فروعی احکام تھے، انفاق، قتال، نکاح، طلاق، رضاعت، ایلا اور اس کی تفصیلات. درمیان میں ایسے واقعات ذکر ہوئے جن سے جہاد کو تقویت ہوتی ہے. چنانچہ آیت نمبر 254 سے انفاق کا مسئلہ شروع ہوا، کیونکہ ایک ایسی جماعت کا موجود ہونا ضروری ہے جو توحید کے عقیدے سے آراستہ ہو، رسالت پر مکمل اعتماد ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کر سکتی ہو اور لوگوں کو اللہ سے ملانے والی ہو. کوئی بھی دنیا کی تنظیم اور جماعت بغیر خرچے کے موجود نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو. ایک دن آنے والا ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستیاں ختم ہو جائے گی اور سفارشیں ٹپ ہو جائے گی. خرچ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ بڑے ظالم ہیں. جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو مسلمانوں کے شاعر کو تباہ کرتے ہیں. وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کی سنت ہے، خدا کا قانون ہے. وہ اپنی نجاست، خباست، ظلم اور زیادتی دنیا کو دکھاتے ہیں. ان کے خلاف وقت پر مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے. مال حقیقت میں اللہ تعالی کا ہے اور اسی کے نام پر دیا جاتا ہے اور اسی سے بدلے کی امید کی جاتی ہے، اسی کی خوشنودی درکار ہوتی ہے. مال و دولت آخر کار اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کلمات عظیمہ کے ساتھ آیت الکرسی میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی ہے، الحی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، القیوم خود بھی قائم دوسروں کو بھی قیام وہی دیتا ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، آتی نہیں ہے اس کو کوئی اونگ اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ بالکل نہیں پکڑ سکتے ہیں اس کا علم کچھ بھی، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے، وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے، ولا یعودہ حفظہما، نہیں تکا سکتی ہے اس کو زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی العظیم، وہ بزرگ و برتر اور عالی شان ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کریم کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے، اور تقریباً 50 احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہیں، بعد مفسرین نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ ابو ہریرہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات رمضان پر مامور کیا تھا، رات کو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اناج چوری کرنے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑا اور وعدہ کیا کہ پھر نہیں آؤں گا، اگلی رات پھر آیا، پھر آیا، اخیر میں کہا کہ آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں تو ہم پھر قریب نہیں آ سکتے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، کان کذوبا وقال صادقا، تھا تو جھوٹا بات صحیح گئی، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو موسیلی نے مسند میں نقل کی کہ صدق الخبیث، کیونکہ وہ شیطان تھا، جنی تھا۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کا ذکر مزمرن اور مظہرن، ظاہرن اور ضمیر کے اعتبار سے 18 جگہ ہے۔ قرآن میں ایسی آیت کوئی نہیں جس میں اللہ کا ذکر 18 جگہ ہو۔ اللہ ایک، ہوا دو، الحی تین، القیوم چار، لا تاخذو میں ضمیر 5، لہو میں 6، من ذا الذی 7، یشفع میں 8، عندہ 9، الا باذنہ 10، یعلم کی ضمیر 11، من علمہ 12، بما شاء 13، وسیع میں ضمیر 14، کرسیوں میں پھر 15، ولا یعودہ 16، وہو العلی العظیم 17، 18 بلکہ 19، کل 18 مقامات ہیں جو اللہ کے لیے مظہرن مزمرن استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سورت بھی اسلام میں، یہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے سورت فاتحہ ہر مومن مسلم کو یاد ہوتی ہے، اور وہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور تمام کے تمام بلاؤ آفات اس سے ٹل جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بھی بڑی بڑی مجلدات لکھی گئی ہے، اور چونکہ سورت کا دعویٰ تھا العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، اس کو 4 مرتبہ دہرایا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد، تیسری مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی تو ہے، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی ہے، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے۔ اس میں مخلوقات سے برأت ہو گئی. مخلوق ہوا نبی ہے یا ولی لیکن اس کی زندگی عارضی ہے. ایک نہ ایک دن وہ نہیں تھا اور ایک نہ ایک دن پھر فنا آ جاتی ہے. گویا اللہ کے علاوہ آسمان و زمین کی کوئی خلقت لائق عبادت نہیں, ان سے مانگا نہیں جا سکتا, مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم, اس کو آئی نہیں سکتی ہے کوئی اونگ اور نہ نیند. اونگ جب آدمی اونگنے لگتا ہے, نیند کا پہلا مرحلہ اونگ ہے, تو قلم ہاتھ سے گر جاتا ہے, کام رک جاتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ ایک بوڑھیا وہ خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ سو نہ جائے اور اس کو اونگ نہ آئے, کیونکہ میں جب سونے لگتی ہے اونگ آتی ہے تو چمچہ ہاتھ سے گر جاتا ہے, چرخا ڈھیلا ہو جاتا ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم, اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. مخلوق تو بڑی ہو یا چھوٹی, کسی نہ کسی وقت محتاج ہو جاتی ہے, اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ ذرا آرام کر لے, کیونکہ مخلوق کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آسمان و زمین کا پورا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اشارہ ہے کہ زمین و آسمان اور اس کی تمام خلقت مخلوق. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے وہ کہ سفارش کرے اس کے سامنے. الا باذنہ, مگر اس کی اجازت سے ہی سفارش ہوگی. شفاعت قہریہ کی نفی ہو گئی اور شفاعت رحمت اور شریعہ کا اس بات ہو گیا. یا لو ما بین ایدیہم و ما خلفہم, وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ہمارے آگے دنیا ہے, ایک نظام ہے جو گزرا ہے, اور ہمارے پیچھے ایک نظام ہے جب آنے والا ہے, جب ہم نہیں ہوں گے. یعنی دنیا و آخرت دونوں کا مالک و مختار وہی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, یہ لوگ نہیں گھیر سکتے ہیں کچھ بھی اس کا علم. اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. الا بما شاء, مگر جتنا وہ چاہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انبیاء کو وحی کے ذریعے, آسمانی کتب اور صحائف کے ذریعے جتنا بتایا گیا مخلوق اتنا جان سکتی. وسیع کرسی و سماوات والارض, وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے. احادیث میں ہے کہ کرسی کے سامنے ایک عظیم عرش ہے, تخت ہے, اور اس تخت کے سامنے یہ ساتوں آسمان و زمین ایسے ہیں جس طرح پانی کا ایک قطرہ. بخاری کتاب التفسیر میں سعید ابن جبیر سے نقل ہے, کرسیہو اے علمہ, اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے یعنی اس کا علم بہت زیادہ ہے. فلاں کی کرسی بڑی مضبوط ہے, طاقت بہت ہے, اختیارات بہت زیادہ ہے. ولا یعودہ حفظہما, نہیں تکا سکتی ہے اس کو ان دونوں کی حفاظت, زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھک نہیں رہے. وہو العلی العظیم, اور وہ بزرگ برتر ہے. شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است. ارے شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا. مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے. مولوی احمد رضا خان نے ترجمہ کیا اور وہی ہے بلند بڑائی والا، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد لکھتے ہیں اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے. عبدالستار غیر مقلد اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے ہیں اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا. ڈپٹی نذیر لکھتے ہیں وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے. مولانا ادریس کاندھیلوی لکھتے ہیں اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا. شاہ عبد القادر کا ترجمہ کیا. فرمان علی رافیزی لکھتے ہیں اور وہی بڑا عالی شان بزرگ مرتبہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جو مسنون اعمال امت کو کرنے ہیں ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھے، اور یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے آیت الکرسی پوری کر دی جائے. چھوٹے بچوں کی جتنی بیماریاں ہیں تقریباً اس میں نظر اور جن کا اثر ہے، ان سب سے نجات کا ذریعہ آیت الکرسی ہے. بعض صورتوں میں بستر پر پڑھ کے دم کرنا ہے، بعض صورتوں میں چھری پر دم کر کے تکیے کے نیچے رکھنا ہے، بعض صورتوں میں پورے پورے کمرے کا احسار کھینچنا ہے. آگے جو مضمون ہے تقریباً چھ رکوع میں، یہ مضمون دو باتوں کی تفسیر ہے، ایک انفاق کی اور دوسری آیت الکرسی کی. مجموعی حیثیت سے کل دس مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اللہ تعالی کے دوستوں کی پہچان کا ہے، جو اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت کے قائل ہیں. انفقوا وہو العلی العظیم، اس بزرگ و برتر کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. تو دوسرا خدا کا دشمن ہوگا جو اللہ کا قائل نہیں ہے اور اس کے دین کا مقابلہ کرتا ہے، ان کی بھی نشاندہی کی گئی. اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے کو اللہ جو دنیا و آخرت میں عزت دیتا ہے اس کا بیان. خدا کے منکر اور دشمن کو جو سزائیں ملتی ہیں اس کا بھی جو بیان ہے. چار مسئلے ہو گئے. پانچواں مسئلہ انفاق کے فضائل اور اس کی ضرورت ہے. چھٹا مسئلہ خرچ کرنے کے آداب. ساتواں مسئلہ حرام و حلال کی پہچان. آٹھواں مسئلہ آخرت کی پائیداری اور دنیا کی بے ثباتی. نواں مسئلہ دنیا کے نظام میں لین دین میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. آیت مداینہ، آیت رہن، دسواں مسئلہ، سب کچھ اللہ کا ہے. انسان عارضی چند دن کے لیے بیٹھا ہے. جیسے سلطنتیں آنکھوں میں ختم ہو جاتی ہے، اس طرح آسمان و زمین کا نظام اللہ بہت جلد ختم کرنے والا ہے. یہ دس کے دس مسئلے حقیقت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور وہو العلی العظیم کی تفسیر ہے. یہ بات یاد رکھے کہ جب یا ایھا الناس اعبدوا آیا تو دیر تک اس کا مضمون چلا ہے. الہکم الہ واحد شروع ہوا تو اس کا مضمون چلتا گیا بہت طویل. جب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیا تو اس کا مضمون اخیر تک چلا. اور جب جہاد آیا تو آپ نے دیکھا کہ درمیان درمیان میں جہاد کی مختلف چوٹیں لگاتے گئے. خدا کے دین پر خرچ کر لو اور خدا بہت بہت بڑا ہے. بڑے پر خرچ کرنا اپنے مال اور جان کو محفوظ کرنا ہے. بنے ہیں شاہ کے مصاحب، پھرا کے اترا کر، وگر نہ شہر میں غالب کیا برو کیا ہے. کسی مالدار کو آدمی دیتا ہے نا کچھ، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے دس گنا بیس گنا بڑھا کے دیتا ہے. ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ تمام رعایا سے ملاقات کرتا تھا. اس میں بڑے چھوٹے قریب کے بعید کے سب آتے تھے جو اس ملک میں رہتے تھے. بادشاہ اپنی خاص دربار میں بیٹھا رہتا تھا، لوگ آتے ہیں، السلام علیکم، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے، آپ کیا کرتے ہیں. دوسرا آیا تو جب لوگ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ ہدیہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے. کوئی شیر لے کے جاتا ہے، کوئی ہاتھی، کوئی ہرن، کوئی سونا، کوئی چاندی. پھر بادشاہ اس کے بدلے میں اخیر میں سب کو بلا کر انعامات دیتے تھے. بادشاہ کا انعام بادشاہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے. ایک غریب آدمی مسکین جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کو بھی شوق ہوا کہ چلو بادشاہ سلامت سے ملنا تو چاہیے، ہمارے ملک کا بادشاہ ہے اور آج کا دن اس نے ہماری ملاقات کے لیے رکھا ہے. تو پھر خیال ہوا کہ بادشاہ سلامت کی شاہ نشان کوئی چیز تو لے جاؤں. تو اس کے پاس کیا تھا؟ غریب کے پاس. اس سوچ بچار میں اس کی نظر پڑ گئی کہ ایک چشمہ ہے، اس کا پانی پہاڑ سے ٹپک رہا ہے، نیچے بہترین سبززار اگا ہے، ہرا قالین بچھا ہوا ہے ہری گھاس کا، اور پانی اس کی وجہ سے ہرا بھرا نظر آتا ہے. اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت یہاں تو نہیں آیا ہوگا، اور یہ اتنا خوبصورت لذیذ پانی بھی اس نے نہیں پیا ہوگا. کمہار سے ایک مٹکا لے لیا، مٹی کا، اور اس کو اچھی طرح دھو دا کے اور اس شیرین پانی سے بھر دیا، اور سر پر منجیلے لگا کے اس کے اوپر رکھا، اور جب لوگ لائن میں کھڑے تھے یہ بھی چلا گیا. لوگوں نے سمجھے بادشاہ کے اہلکاروں نے کہ کوئی شہد لایا ہوگا، اصل گھی ہوگا گائے کا، اور کوئی نعمت ہوگی. جب بادشاہ کے پاس پیش ہوئے، بادشاہ نے کہا کیا لایا ہو؟ کہنے لگا میں آ رہا تھا تو میں نے بہت نظر ڈالی، میری بساط میں آپ کی شہ نشان کوئی چیز نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا کہ یہ شاندار چشمے کا پانی ہری بھری گھاس پر گر رہا ہے اور بہت پیارا اور خوبصورت اور لذیذ پانی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں پیا ہوگا. میں مٹکا بھر کے لایا. بادشاہ رحم دل تھا اور قدردان تھا، اس نے کہا اوہ کتنا مخلص آدمی ہے، کتنے دور سے یہ مٹکے میں پانی بھر کے میرے لیے لایا ہے. تو بادشاہ نے سب ہدایا کا کہا نیچے رکھو، لیکن اس کے مٹکے کا کہا کہ یہ تخت کے اوپر رکھو. اور وزیر کو کہا کٹورا بھر کے جام بھر کے ابھی پلاؤ. سب دنیا کے سامنے بادشاہ نے اس کا پانی پیا اور اس کے بعد کہا کہ بہت اچھا پانی ہے، وہ بہت پیارا ہے، بہت لذیذ پانی ہے، بڑی نعمت لائے ہو. جب سب لوگوں کو واپس یہ انعامات ملتے تھے، کسی کو 20,000، کسی کو 40,000، کسی کو 100,000، جو بادشاہ کا دستور تھا، جب اس کا نمبر آیا بادشاہ نے کہا مٹکے کو سونے سے بھر کے دو. وزیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت، مٹکے میں بہت سونا آتا ہے. کہا بس جیسے کہا گیا تعمیل کر لو. وزیر مجبور ہوئے، انہوں نے مٹکا سونے سے بھر کے اور اس ملنگ کو دے دیا. ملنگ جب باہر نکلا تو مٹکے سے سونا نکال نکال کے لوگوں میں بانٹ رہا ہے اور شعر پڑتا ہے، وکان یرقص یجود علینا المخیرون بماله. جاد یجود کے معنی خرچ کرنا، سخاوت کرنا. یجود علینا المخیرون بماله، مالدار لوگ، مخیر مالدار کو کہتے ہیں، مال کی سخاوت ہم پر کرتے ہیں. ونحن بمال المخیرین نجود، اور ہم بھی مالداروں کا مال بہترین طریقے سے خرچ کرتے ہیں. وزیر نے دیکھا بڑا خفا ہوا، بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ آدمی تو دیوانہ نکلا، پاگل ہے، سارا سونا بانٹ دیا. بادشاہ نے کہا بلاؤ. جب واپس بلایا کہا کیوں بانٹتے ہو؟ کہا صرف بانٹتا نہیں ہو، ایک شعر بھی پڑھتا ہو. جب شعر پڑھ کے سنایا بادشاہ نے کہا یہ تو ولی کامل ہے، یہ مٹکا 10 دفعہ سونے سے بھر کے اس کو دو کہ خرچ کرے تب بھی ختم نہ ہو جائے. اب جب ملنگ باہر نکلا تو کہنے لگا من جا بالحسنا فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 عطا فرمائے گا. دین پر خرچ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن دین کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے. لا اکراہ فی الدین، اکراہ کرہ یکرہو کے معنی ہے ناپسند کرنا، اکرہ یکرہو کے معنی ہے کسی کو ناپسند کر کے یا ناپسندیدہ کام کے لیے مجبور کرنا. مکرہ مجبور کرنے والا، اور مکرہ جس کو مجبور کیا جاتا ہے. ہدایہ میں ہے طلاق المکرہ یقع، مجبوری کی طلاق بھی ہو جاتی ہے. مفسرین نے یہاں بڑے واقعات نقل کیے ہیں، لیکن حاصل یہ ہے کہ کسی کو تلوار رکھ کے یا گولی چلا کر اسلام کی طرف نہیں بلایا جاتا، لیکن اسلام کے لیے اسلام پر گولی چلانے والے کو مجبور کیا جائے گا اور اس کو مارا جائے گا. اسی طرح جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہ جرم کر لیں، ان کو بھی مجبور کیا جائے گا. زانی کو زنا کی سزا، چور کو چوری کی سزا، تہمت تراش کو تہمت کی سزا، شرابی کو شراب کی سزا، قاتل کو قتل کی سزا اسلام دیتا ہے. وہ لا اکراہ فی الدین کے عین مطابق ہے. قد تبین الرشد من الغی، خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. رشد ایمان اور دینی اقتدار، غی کفر اور بدعملی. راشدہ کے معنی ہیں اچھا ہونا، نیک آدمی. علیس منکم رجل الرشید انک انت الحلیم الرشید. اور وما امر فرعون برشید، فرعون اچھا آدمی نہیں تھا. اور غی غویہ یغوا اور غوا یغوی کے معنی آتے ہیں کسی کو تنگ کرنا، چھیڑنا. تو اسلام امن ہے اور سکون ہے، اور کفر چھیڑ خانی ہے اور ضد اور عناد ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کر لے طاغوت کا. طاغوت کہتے ہیں سرکش کو. طغا کے معنی ہے پانی کا سر سے بڑھ جانا. انا لما طغى الماء حملناکم، یہ طغا کے معنی ہے پانی میں طوفان آنا اور طغیانی واقع ہونا. تو طاغی اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے رکھتا ہو، وہ شیطان ہے. جو کوئی نہ مانے طاغوت کو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لے آئے اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى پس اس نے مضبوط تھام لیا بڑا کڑا، بڑا کڑا. عُرْوَةُ الْوُثْقَى ایک بہت بڑی کتاب کا نام ہے. لَنْ فِصَامَ لَهَا یہ ایسا کڑا ہے کبھی ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے. گزشتہ آیت الکرسی میں جب اللہ تعالی کی بزرگی اور برتری کا بیان ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو مار مار کر مسلمان کر دیے گئے. فرمایا لا اکراہ فی الدین، ہدایت اتنا واضح ہے، اسلامی تعلیمات اتنی جلیل القدر ہے کہ سمجھنے سے ہی دنیا ٹھیک ہو جائے. گزشتہ آیت میں انفاق کا ذکر تھا کہ خرچ کرو، تو پھر خیال تھا کہ جو خرچ نہیں کرتے ان سے چھیننا چاہیے. فرمایا لا اکراہ فی الدین. گزشتہ آیت میں فرمایا کافر بڑے ظالم ہیں، تو بھئی اس ظالم کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ فرمائے لا اکراہ فی الدین، جہاد میں ماریں گے ویسے نہیں. اب وہ لوگ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، کفر کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور بزرگی کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، تو دوست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوست آباشت کی گیرت دست دوست، در پریشان حالی و در ماندگی. دوست دوست کو آرام پہنچاتا ہے. جب اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہے تو یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف. نکالتے ہیں یعنی بچاتے ہیں. ظلمات کفر اور بدعت کے اندھیرے، شرک اور فسق کے اندھیرے، نور ایمان اسلام سنت. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے جو ہم کو عقائد صحیحہ اور اعمال سنت کی جماعت سے تعلق نصیب کیا ہے. اور آیت سے پتہ چلا کہ تمام مسلمان اولیاء اللہ ہیں. امام ابو حنیفہ سے تہاوی نے عقیدہ میں نقل کیا، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، تمام مسلمان اللہ کے دوست ہیں. مسلمان سر جال ساز نہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا احسان انسان کے ساتھ ایمان اور اعمال کی تبلیغ ہے. کسی کو عقیدہ اور ایمان سمجھانا اور شرک اور بدعت سے بچانا سب سے بڑی نیکی ہے کائنات کی. اس سے معلوم ہوا کہ دوست کو کھانا کھلانا, اس کو کپڑے دینا اور پیسے اور پلاٹ دینا اتنی بڑی نیکی نہیں جس قدر اس کو تیجے اور گیارہویں عقیدہ حاضر ناظر اور مشکل کشائی مخلوق کی نظر اور کونڈوں سے بچانا جتنا ضروری ہے. آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ تبلیغ دین میں سستی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کوتاہی کے شکار ہے. اور آیت سے واضح ہوا کہ تبلیغ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. تبلیغ چند نمبروں کا نام نہیں ہے, تبلیغ پورے اسلام کی نشر و اشاعت کا نام ہے. بے شک ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق کرے گا لیکن عقیدے کی تبلیغ سب سے زیادہ ضروری ہے. جس طرح اللہ رب العالمین اپنی دوستی کے نتیجے میں ایمان و سنت دیتے ہیں, اس طرح شیطان اور طاغوت اپنی دوستی آزماتا ہے اور وہ لوگوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ہر دین کے کام کرنے والے کو دین کے دشمنوں سے محتاط رہنا چاہیے. جس طرح ہم آپ کو دن بھر توحید و سنت سمجھاتے ہیں, ایسے ادارے اور لوگ بھی ہیں جو اس کے برعکس تعلیم دیں گے, لیکن خدا کے فضل و احسان سے ہی آپ ان کے ورغلانے اور ان کے نرغے میں آنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اولیاء الطاغوت ان کے دوست شیطان ہیں, یخرجون من النور الى الظلمات, وہ نکالتے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف, اولئک اصحاب النار, یہ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون. اب ایک ایسے بندے کا تعارف جو اللہ کا دوست تو ابراہیم علیہ السلام, اور ایک ایسے شخص کا تعارف جو شیطان کا دوست تو نمرود کا تذکرہ. اس کا بیان شروع ہوا, الم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربی, آیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت کے رب کے بارے میں. ابو داؤد طیالسی نے مسند میں علی المرتضیٰ سے نقل کیا کہ حاج ابراہیم فی ربی, حاج ابراہیم فی ربی و نمرود ابن کنان. یہی قول مجاہد قتادہ اور ربی اور زید ابن اسلم کا ہے, تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں. کیوں جھگڑتا تھا؟ ان آتا اللہ الملک, یہ ان تعلیلیہ ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو سلطنت دی تھی. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو انسان بنایا نا, اس لیے تو آپ ایسی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو عزت دی تو آپ یہ کرنے لگے. متنبی نے کہا ہے, اذا انت اکرم تل کریم ملکت, جب صحیح نسب اور صحیح کردار کے آدمی کی آپ عزت کریں گے وہ آپ کو آقا سمجھے گا, غلامی کرے گا. وَإِنْ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا, اور اگر رزیل و کمزات کو آپ نے عزت دی تو آپ نے اس کو سرکش بنایا. بڑی قبیح مثال میں اس کی دیتا ہوں کہ کس ذکر اذا مسستہ انتشر, اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, یاد کرنے کا ہے جب کہا فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے رب تو وہ ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, جس کی قدرت میں احیاء و اماتت ہے. قالا نوحی و امیت, نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. عجیب بات, اتنا بے وقوف تھا اور زمانے کا بادشاہ تھا, اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، فوراً ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار ڈالا کہ دیکھو میں نے مار دیا، اور جس کی موت طے شدہ تھی اس کو کہا چل اجازت ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو بہت نالائق آدمی ہے. متنبی نے کہا ہے وَمِن بَلِيَّتِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَا مَن لَا يَفْهَمُ، دنیا کی تکلیفوں میں سے ہیں ایسے شخص سے بات کرنا جو سمجھتا نہیں. کہتے ہیں حنفی مذہب میں اشارہ نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیوں؟ امام محمد نے کہا ہے ہو قول ابی حنیف و بھی نہ خزو، تو کہنے لگا وہ بھی نہ خزو، جو کوئی اشارہ کرے گا ہم اس کو پکڑتے اور مارتے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ عالم تھا اور یہ استدلال کرتا تھا. قل انما انا بشر مثلكم، قل آپ فرماؤ انما انا انا، بے شک میں تو میں ہوں، میرے جیسے کون ہے؟ بشر مثلكم، بشر تم جیسے کوئی دیوبندی وہابی ہوگا. یہ بدعتی مفسر ہے، اور یہ اس کا علم ہے، اور یہ اس کی اخلاق ہے، اور یہ اس کا نحو و صرف ہے. ایسے لوگ آپ کے مقابلے میں جو تحریف کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں. لا علم الغیبہ، میں نہیں کہتا ہوں کہ غیب جانتا ہوں، تم خود سوچو کہ میں کتنا بڑا غیب دان ہوں. ہر آیت میں خدا تعالی کا مقابلہ اور قرآن پر تہمت اور تحریف. تو دنیا کی تکلیفوں میں سے ہیں ایسے فرقے سے نبرد آزما ہونا، ایسے فتنے سے لڑ پڑنا. کہتے ہیں جن مسلمین کا ذکر قرآن میں ہے وہ نظم آباد میں ہے، جماعت المسلمین، غیر مقلدوں کی ایک باغی جماعت ہے. مسعود اس کا بڑا تھا، مر گیا، اور وہ کہتے ہیں جو مسلمین نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں. اس کمکل کو یہ پتہ نہیں کہ مسلم کا نام مومن بھی ہے، مسلم کا نام خیر امت بھی ہے. مسلم کے کتنے نام قرآن میں آئے ہیں. مولانا امین صاحب اکاڑا نے ان کو کہا کہ مسلمین سے کیا مراد ہے؟ کہا ہم مراد ہے، تم تو حنفی ہو، تم کیسے مسلمان؟ تو مولانا نے فرمایا تمہارے بڑے کا کیا نام ہے؟ کہا مسعود. کہا قرآن میں دکھاؤ. انی لکم رسول امین، میں امین ہوں، مجھے ماننا پڑے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت بیان کی ہوئی وہ امید کی، تو نمرود نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. تو حضرت سمجھ گئے کہ بہت نالائق ہے، بہت نالائق ہے. مفتی محمود الحسن گنگوئی دیوبند کے صدر مفتی تھے، بدعتی سے مناظرہ تھا. تو بدعتی نے مفتی صاحب کو کہا کہ تجھ میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے بتاؤ. مفتی صاحب اسٹیج سے اترے اور اپنے اسٹیج سے اس تک پوری زمین ناپی اور کہنے لگا کہ یہاں سے 40 گز کا فاصلہ ہے، خنزیر میرے مقابلے میں 40 گز پہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ کیا کر رہے گئے، ایک دو تین وہاں تک چلے گا، 40 گز کا فاصلہ ہوگا، خنزیر میرے مقابلے پہ 40 گز پہ بیٹھا ہوا ہے. اکوڑا میں تھے عبدالرزاق سنگین، مفتی محمد یوسف بنیری جس وقت وہ مودودی نہیں تھا، اور تو یہ ادھرے گا دعوت امخ تنے ادھرے گا، یہ بولے بھی تانے میں ادھرے گا، ادھرے گا مانا ادھرے گا پختوں کے بھی کہنے ادھرے گا انہیں خبر ہو رہا دعوت تنے ادھرے گا. اس نے کہا ٹھہرو، پشتو میں کہا، تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا. کہا ٹھہرنا تو اس کو کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میری بات سنو. کم عقل اور بے وقوف سے گفتگو بہت مشکل کام ہے. کہتے ہیں نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، اس سے آپ کو بہت چال آ جائے گی.
بہت طریقہ سیکھ لیں گے.
گٹھیا آدمی اور رزیل آدمی آپ کا دشمن ہوگا تو بلا وجہ پریشان کرے گا, عقل مند آدمی ہوگا تو وہ صحیح موقع پہ سامنے آئے گا. جب مناظر سمجھ لے کہ میرا مخاطب کوڑ مغز ہے, پرلے درجے کا بے وقوف ہے, تو اس کو کلام بدلنا چاہیے. پھر مناظرے کی کتابوں میں لکھا ہے, مناظرے میں مناظر کا کمال یہ ہے کہ وہ مخاطب کو دیکھ کر گفتگو کا آغاز کرے. زیادہ بڑے علوم سے کبھی کم عقل آدمی متاثر نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم تھے, اس کے پڑوس میں ایک جاہل رہتا تھا. وہ ہمیشہ اس عالم کا مقابلہ کرتا تھا. جب وہ کہتا مسئلہ ایسا ہے تو وہ کڑا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, غلط ہے, دوسری طرح ہے. تو لوگ بھی کم عقل ہوتے, سو میں دس کہتے تھے کہ واقعی یہ شخص اعتراض کرتا ہے, کوئی کمزوری لگ رہی ہے. وہ عالم بہت تنگ آیا, اس نے اس کو کہا کہ چلو تم بہت زیادہ ٹینٹے کرتے ہو, میرے ساتھ مناظرہ کرو. اس نے کہا میں تو پہلے سے سوچ رہا تھا کہ کسی دن تیرا اور میرا مناظرہ ہو ہی جائے. تو وہ عالم دین کسی جگہ بیٹھ گیا, ہدایہ اور بخاری اور سب شامی وامی رکھ کے. یہ کم عقل مناظرے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دربار اکڑا ہوا ہے اور اس کے بڑے بڑے گیٹ کے جو پھلے ہوتے ہیں نا دروازے کے, وہ اکڑے ہوئے. تو اس نے سوچا کہ اتنی بڑی کتاب تو مولوی صاحب کے پاس نہیں ہوگی. کپڑا اس کو چڑھایا اور اونٹ پر دونوں طرف لدوائے, دروازے ہیں لکڑی کے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, کہا کہ پتہ مولوی کو چلے گا, کتاب آج دکھاؤں گا. اب سب لوگ بے وقوف بہت ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب تو ہم نے نہیں دیکھی. جب وہاں پہنچ رہا تھا تو شرارتی آدمی تھے کم عقل, ایسے ایک پتھر لے کے درخت میں مارا تو وہ درخت میں شن شن کی آواز آئی نا, تو نیچے جو گر گئے تھے ایک بھیڑ کھڑی تھی, ڈب اس کو لگا. تو اس نے کہا پے, تو اس نے کہا ایک مسئلہ تو ہاتھ آ گیا, شن شن ڈب پے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ چلا گیا مناظرہ شروع ہوا تو وہ جاہل و سالم کو کہتا ہے کتابیں بعد میں کھلے گی, پہلے میرا جنرل سوال کا جواب دو. وہ یہ کہ شن شن ڈب پے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ عالم غریب سر جھکا گیا. اس نے کہا سر مت جھکاؤ, مناظرہ جواب دینا پڑے گا. اب سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہو, آپ کو پتا ہے مناظرے میں تماشا دیکھنے کون آتے ہیں, جن کی نہ ماں معلوم ہو نہ باپ کا پتا ہو. اس نے کہا زبردست سوال بنا لایا, شن شن ڈب پے, اس کا مطلب بتانا پڑے گا آپ کو, اور اگر یہ نہیں بتاؤ گے تو شکست کا اعلان. وہ مولوی نے کہا یہ کیا مسکا, بس شکست چھوڑو میں نہیں بتا سکتا. وہ مونچوں پہ ہاتھ پھیر کے چل رہا ہے, جی کتنے زبردست طریقے سے جیتا ہو. تو نمرود بھی وہ شن شن پہ ڈب پے والا تھا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ خدائی کا دعوے دار ہے اور بے وقوف کتنا بڑا ہے. حضرت نے فوراً موضوع سخن بدل دیا. سبحان اللہ, وہ ایک بادشاہ تھا بہت کم عقل, ہوتے ہی کم عقل بے وقوف ہوتے ہیں. تو اس کو, اور وہ تھا علماء کا قدردان, جو عالم دیکھتا تھا کہتے اس کو انعام دو. تو ایک حاسد آیا کہ خزانہ تو سارا مولویوں نے لوٹ لیا. بادشاہ سے پوچھا کہ یہ مولوی کس کام کے, یہ کیا کرتے ہیں آخر, لوگوں کو لڑاتے ہیں, مسئلے اختلافی بتاتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو علماء ہیں اور ہمارے مذہب کے بڑے ہیں. کہا یہ کسی کام کے نہیں. بادشاہ نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کا کوئی کام انہوں نے کیا؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو آج تک کسی کام کا نہیں کہا. کہ نہیں, ایک کام کا کہہ دینا, پتہ چلے گا ان کا ایمان کا. یہ کتنے سارے ہیں, آپ کا ایک بیٹا ہے شہزادہ, اس کو ایک دن میں عالم بنا دے. چلو, بادشاہ تھا ہی کم عقل, اس نے کہا بنانا پڑے گا. میں نے زندگی بھر ان کو پالا پوسا ہے, ہر طرح کے تحفے و ہدایا دیے ہیں. اب مولویوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں شہزادے کو ایک دن میں بناؤ, اپنے جیسے عالم بناؤ. تو وہ غریب کہتے ہیں بادشاہ سلامت صرف پڑھنی پڑے گی، نہ ہوا آداب عروض قوافی اور قواعد و ضوابط. اور اچھا کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 سال. اس نے گھنٹی بجائی، پولیس کو بلایا، پکڑو ہتھکڑیاں ڈالو، یہ واقعی میرے دشمن ہیں جیل میں. اب جتنے علماء ہیں سب جیل جا رہے ہیں. ایک کوئی آیا ہے، اس نے کہا یہ احسن العلوم میں ترجمہ کیا تھا، اس نے کہا بادشاہ پاگل ہے، اس کے ساتھ ٹرپ کرنی پڑے گی. کہا بناؤ اس کو ایک دن میں. کہا بالکل. شام کو یہ ان تمام مولویوں سے بڑا مولوی ہوگا. کہا کمرہ خالی کرو، تپائی اس کے اوپر رکھو، کمرے میں رکھو، میری جگہ بناؤ، شہزادہ کو بٹھاؤ، اور گرم گرم چائے اور یخنی سب وقتاً فوقتاً بھیجتے رہو. اس نے شہزادہ کو شروع کیا کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے نا تو آپ کہے کہ لانو سلے، ماننا نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد پھر اس سے کہتے ہیں کچھ بھی کوئی کہے تم کو ایک بات کرنی ہے، لانو سلے، میں نہیں مانتا. وہ اتنا مشق اس کی ہو گئی کہ استاد اس سے پوچھتے ہیں چائے پینی ہے، اس نے کہا لانو سلے، لیکن وہ کپ پکڑواتا تھا، چلو پی لے گوڑ خوش ہے، پانی پینے ہے کہ لانو سلے، کہا بادشاہ تیرا باپ ہے کہ لانو سلے، کہا یہ آسمان ہے، اس نے کہا لانو سلے. جب عصر کی نماز ختم ہو گئی، مولوی صاحب شہزادہ کو لے کے آئے، بادشاہ سلامت، مبارک مبارک، بہت مبارک، اوہ ایسا عالم بنا دیا. آئے کوئی مولوی کا بیٹا سامنے کرو. بادشاہ نے کہا انہی کو بلاؤ، یہ اندر گئے، ایک ایک کو بلاؤ. وہ آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے صرف کس نے لکھا ہے، یہ کہتا ہے لانو سلے. دوسرا آتا ہے نحوے کے قواعد ذکر کرو، یہ کہتے لانو سلے. تیسرا آیا، اس نے کہا منطق کے اشکال اربا بتاؤ، اس نے کہا لانو سلے. ایک اور آیا، اس نے کہا مختصر المانی کی فصل وصل کیا ہے، کہ لانو سلے. مولوی حیران ہو گئے کہ بادشاہ ہوا سبحان اللہ، شہزادہ بڑا پیارا ہے، اوہو ادھر ادھر سے چھومتا ہے کہ میرا بیٹا کتنا بڑا عالم، کتنے کو زیر کر دیا. آخر میں ان میں ایک مولوی آیا، آئی سمجھ. جب ان میں ایک مولوی آ کے بیٹھ گیا تو شہزادہ کو کچھ کہے بغیر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، شہزادہ نے کہا لانو سلم. اس نے کہا بادشاہ سلامت شہزادہ تو کافر ہو گیا، کلمہ شہادت نہیں مان رہا ہے. کہا اس کو بلاؤ جس نے ایک دن میں بنایا ہے، پکڑو. اس کو بلایا، کہا کہ کیسے مولوی بنایا؟ کہا کیسے، 50,000 کو تو زیر کر دیا، ایک سے شکست کھا گیا، ایک دن کا مولوی ایسے ہی ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، فات بها من المغرب، تو لے آئے اس کو مغرب سے، اتنا بڑا فن خان بنا ہوا ہے. فبہت الذی کفر، پس حق کا پکا رہ گیا وہ کافر. پختو کہ وہی خڑستر کے پاتے شوا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ ہی نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جو ڈوبتا ہے یہ میں کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے کہہ سکتا تھا تو اپنے رب سے کرا، مغرب سے نکال اور مشرق میں لے گیا. ایسا سوال اس نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کافر کو اتنی عقل نہیں دیتا. کفار کی عقل زبر زیر کے برابر بھی نہیں ہوتی. مثلا فتح افریقہ میں اور عرفان شریعت دونوں میں، بدعتی لکھ رہا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے کندھے پہ پیر رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے ہیں. پیرانی پیر پیدا ہوا ہے 471 میں گیلان میں، اور فوت ہوئے ہیں 561 میں، 90 سال عمر ہے. اور پیرانی پیر احمد ابن حنبل کا مقلد ہے، 5ویں صدی کا مولوی یا ولی، اس کو معراج کی رات عرش پر لے جا رہا ہے.
یہ کسی نے بھی کہی ہو کس کتاب کے حوالے، لیکن ہے جھوٹ پرلے درجے کی. اور اس کو بلال کے جوتوں کی آہٹ اور ام سلمہ کے وضو پر قیاس کرنا، یہ ایک احمق کا کام ہو سکتا ہے، کوئی عالم ایسی بات نہیں کر سکتا ہے، نہ یہ صحابہ میں سے ہے نہ انبیاء میں سے ہے، لیکن قلم سے نکل گئی بات. اب بدعتیوں کو گاؤں نہیں مل رہا ہے جب گرفت ہوتی ہے ان کی. مناظرہ تھا مرزائیوں سے حیاتی عیسیٰ پر، ادھر سے مرزائی تھے ادھر سے غیر مقلد تھے لاہور میں. مناظرہ جب شروع ہوا غیر مقلدوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ہار رہے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کے پاس آئے کہ ہمارا مناظر بوڑھا ہے، اس کی آواز خراب ہے. مرزائی مناظر جوان ہے، خوش الحان ہے، ہم مناظرہ ہار رہے ہیں، آپ آ جائیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بہت بڑے مناظر ہیں اور خاص کر مرزائی کے خلاف. وہ آئے، انہوں نے دو تین باتیں ایسی ویسی کی، مرزائی مناظر چپ ہو گئے. تو غیر مقلد اب علامہ خالد محمود کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے جیتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری اور اسلام کی بے عزتی ہے. تو مولانا نے کہا نہیں کہوں گا، لیکن مجھے 950 روپے چاہیے اس وقت، کہ یہ مناظرہ لکھوں گا اور شائع کروں گا، کیونکہ بہت بڑا مناظرہ ہوا، روادات تو لکھنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 950 روپے دے دیے. مولانا نے وہ لکھا، لکھنے کے بعد شائع ہوا، اور وہ کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں. اب جب یہ بات مولانا کرنے لگے جس سے بھی، تو جو دیوبندی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ 950 کیوں کہا، 1000 کیوں؟ کہتے ہیں آپ چپ رہے نا، آپ تو نہیں ہے، یہ تو ان کی بات ہے. کہا مجھ سے کسی غیر مقلد نے نہیں پوچھا کہ 950 کیوں ہے، کمکل اس قدر ہے اور تان کرتے ہیں صفے اول کے فقہا پر. کہا کہو نہیں، اور پیسے دے دیے چاپنے کے لیے. پوری دنیا میں پمفلٹ شائع ہو گیا، اور اس کو کہا کہنا نہیں ورنہ بے عزتی ہو جائے گی. تو جب مولانا یہ بیان کرتے تو وہ کہتے دیکھو، جو لوگ فقہ اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی فکر عقل فہم سب ختم کر دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظالم اور کافروں کو اتنی سمجھ نہیں دیتا. وَبُهِتَ الَّذِي فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، تب حیران رہ گیا وہ کافر، تب حیران رہ گیا وہ کافر. اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں، تب حیران رہ گیا وہ منکر، اور اللہ نہیں راہ دیتا بے انصاف لوگوں کو. مولانا اشرف علی لکھتے ہیں، اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں فتح الرحمن میں، پس مغلوب شد کافر، و خدا راہ نہ نمی نماید گروہ ستمگاران را، ظالمین. پس مغلوب شد کافر، و خدا راہ نمی نماید گروہ ستمگاران. احمد رضا بدعتی، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں. ڈپٹی نذیر، اس پر وہ کافر حکا بکا ہو کر رہ گیا، اور اللہ ہٹ درم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. غیر مقلد عبد الستار، بس بچکا ہوا وہ جو کافر تھا، اور اللہ راہ نہیں دیتا قوم ظالموں کو. اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. کوئی ایسا واقعہ بھی تو ہو کہ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص مر کر زندہ ہو چکا ہو. او کلذی، یا مانن، اس شخص کے، یہ او واو کے معنی میں بھی ہے، اور اس شخص کی مثال سے یہ عقیدہ واضح ہو جائے گا. یا یہ کہ ایک دلیل تو یہ تو جو حضرت ابراہیم نے دی اور عینی دلیل یہ ہے. یا مان لو شخص کے جو گزر رہا تھا ایک بستی سے, وہ یہ خاویت علی عروشہا, اور وہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل. یہ شخص صحیح قول کے مطابق عزیر علیہ السلام تھے, اور وہ بستی جو اکڑی تھی بیت المقدس تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ, فرمایا کیسے اٹھائے گا اللہ اس کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. بالکل پورا سنسان پڑا ہوا ہے. فاماتہ اللہ مئت عام, پس موت دی ان کو اللہ نے 100 سال. ثم بعثہ, 100 سال بعد اٹھایا. قال کم لبستہ, اللہ نے فرمایا کتنا ٹھہرے ہیں. قال لبست یوما او بعض یوم, فرمایا میں ٹھہراؤں گا دن یا آدھا دن. جب یہ جا رہے تھے سورج نکل چکا تھا, جب اٹھ گیا تھا سورج ڈوب رہا تھا, تو فرمایا پورا دن یا صحیح حساب لگا کے آدھا دن. قال بل لبست مئت عام, اللہ نے فرمایا بلکہ ٹھہرے ہو 100 سال. فانظر الى طعامك وتشرابك لم يتسن, دیکھ لو اپنے کھانے کو اور پینے کو, سڑا ہی نہیں. کھانا کیا تھا؟ چند انجیر. پینا کیا تھا؟ پانی جو بطخ میں تھا, ترماس میں تھا. یہ بالکل سلامت پڑا ہوا ہے. وانظر الى حمارك, اور دیکھ اپنے دراز گوش کو. ولنجعلك آية للناس, اور ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو نشان عبرت لوگوں کے لیے. وانظر الى العظام, دیکھ گدھے کی ہڈیوں کو. کیف ننشزها, کیسے ہم جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما, پھر اڑاتے ہیں اس کو گوش. بڑی مخلوق گدھا ہے, وہ اپنی زمین پہ پڑے پڑے چمڑا علیحدہ لکیریں بنی ہوئی تھی, جیسے لاش ختم ہو کے صفوف پڑاؤ. اللہ نے کہا اس کو اسی طرح اٹھاتا. وہ صفوف مل گئے, ہڈیاں جڑ گئی, اس پہ چمڑا بھی فوراً آ گیا. اور مفسرین لکھتے ہیں کھڑا ہو گیا, کھڑا ہوتے ہی نہقا, اپنے وہ خاص آواز نکالی بانگے ہوئے. فلما تبین له, جب یہ ماجرا واضح ہوا ان کو. قال عالم, فرمایا میں سمجھا, میں سمجھتا ہوں. ان اللہ علی کل شئن قدیر, بے شک اللہ تعالی سب کچھ کر سکتے ہیں. انجیر اور پانی چھوٹی چیز ہے, وہ محفوظ رہی 100 سال تک, اور گدھا بڑی چیز ہے, وہ تس نس ہو گیا. 100 سال بعد اس کو دوبارہ بحال کیا, تو جب 100 سال بعد ہڈیوں کا ڈانچا, چمڑا اترا ہوا, صفوف بنا ہوا, تتر بتر خلقت دوبارہ حیات والی ہو سکتی ہے, تو اللہ رب العالمین یہ ماجرا بھی دکھا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی, مولا کریم اگر وہ ظالم مجھ سے پوچھ لیتا کہ تم نے دیکھا ہے تو دکھا تو صحیح کوئی تماشا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, یاد کرنے کا, جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے, ربی ارینی کیف تحیی الموتا, اے پروردگار دکھا مجھے کیسے زندہ فرماتے مردوں کو. قالا ولم تومن, اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, حضرت نے فرمایا ہاں لیکن اور مطمئن ہو جائے دل میرا. علم اصل میں 3 طریقے سے, ایک علم الیقین ہے جیسے دلائل سے اور اسباب سے ہے, ایک عین الیقین ہے, اور تیسرا حق الیقین. ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین زندہ فرماتے ہیں, یہ علم الیقین ہے. جب ہمارے سامنے ہو جائے گا تو حق الیقین ہو جائے گا, اور جب خود ہم پر آ جائے گا تو عین الیقین ہو جائے گا. علم یزداد, العلم یزداد, علم میں اضافہ ہوتا ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ نے فرمایا لیجئے چار پرندے فسرہن الیک، ان کو عادت کر لو اپنے ساتھ پال لو، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے جسم کے ٹکڑے، ثم دعوہن، پھر پکاریے ان کو، یاتین کا سایہ، آ جائیں گے دوڑتے ہوئے، وعلم جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. مفسرین کو جو پرندے پسند تھے ان کے نام لکھ دیے، کوئی کہتا ہے بطخ تھا، مرغا تھا، کبوتر تھا، مور تھا، تو کوئی کہتا ہے شتر مرغ تھا اور ہدہد تھا اور ایک چیل تھا اور ایک مینا تھا. بھائی جب تخصیص نہیں ہوئی تو تعین کی ضرورت کیا ہے؟ چار پرندے جو اس وقت میسر تھے انہیں لے کے حضرت نے کاٹا، اور اس کی ٹانگ، اس کا پر، اس کا سر، اس کی ٹانگ، ادھر 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 چار جگہ پہ رکھوایا. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آواز دی ایک پرندے کو، کبوتر بھوک میں خدا آ جا، یہاں کی ٹانگ اس پر سے، وہاں کا پر اس سر سے جڑ 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 کے کبوتر بن کے اڑتا ہوا حضرت کی طرف آیا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو. پتا چل گیا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ فرما سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیر علیہ السلام 100 سال بعد اٹھے اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ 100 سال گزرے تو قبروں والے قبر میں زندہ کیسے ہیں اور ان کی حیات کیسے. تو میں اس وقت تفصیلی کلام نہیں کر سکتا، اتنے ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن کے آداب ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہلے پہلے نبی بھی کہیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ ان پر گزرا نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس مثال سے اگر یہ ثابت ہوا تو اس مثال سے ثابت نہیں ہوا کہ سماع الموتا برحق ہے. پرندے ابراہیم کی آواز سن رہے ہیں، جب پرندے سن رہے ہیں تو قبروں میں جو قبر کے پاس آپ جا کے تلاوت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں. پھر اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا تین کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ جی معجزہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ بھی کرامات ہے. اب اصل میں یہ تو دو مثالیں ہو گئی، ایک اللہ کے دوست کی ابراہیم علیہ السلام و زیر، اور ایک اللہ کے دشمن کی نمرود کی. اب اللہ کے دوستوں کے اعمال، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبت، مانن ایک دانے کے ہیں، انبتت سبع سنابل، جو اگائے 7 خوشے، فی کل سنبلت 100 حبا، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 دانے ایک دانے سے اگتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے، سمجھو ذرا میری بات. ہم جو انار کا دانہ اگاتے ہیں اس سے پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں پھر درخت ہو کے انار آتے ہیں. کتنے انار ہوتے ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ اور ایک انار کو جو کھولیں گے اس میں کتنے دانے ہوں گے؟ تبلیغ والوں کے 49 کروڑ سے بھی بڑھ جائیں گے. 49 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے یہ غور فرمایا کہ جو بیج ہم ڈالتے ہیں کہاں ڈالتے ہیں؟ مٹی میں. اگر اس بیج کو ہم یہاں پر بہترین سنگ مرمر میں رکھیں، قالین کے اوپر رکھیں، تو اس سے پودا بن جائے گا. اسی طرح مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، پھر قیامت کے دن حسین جمیل اٹھے گا. یہ نہ سمجھے کہ وہ مٹی میں مٹی ہو گیا، یہ دانہ جو بیچ کا زمین میں ڈالا تھا بظاہر مٹی ہوا یا نہیں، پھٹا، ختم ہو گیا، اس میں سے تیغ نکلا، تیغ باہر آیا، پودا بنا، پودا بڑھتا گیا، درخت بنا، درخت کی ایک ایک شاخ میں 100 100 دانے آئے، اور جب اس دانے کو آپ کھولتے ہیں وہی بیج اس میں موجود ہے، لیکن بہت زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہے. تبلیغ جماعت میں جائیں، ہمت کریں، 49 کروڑ نیکیاں لے آئے. ایک عالم سے میں ملنے گیا، بہت بڑے عالم ہیں، موجود نہیں تھے. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہ تبلیغ جماعت میں. خیریت ہے؟ کہا 49 کروڑ نے کیا تو مجھے کہیں نہیں ملی. ان کہاں ہے؟ میں نے کہا 49 کروڑ بھی لے آؤ. 3 دن لگا کے آ گیا ہے. روح المعانی میں اس جگہ آلوسی نے 2 حدیثیں جوڑی ہے، اس سے 49 کروڑ بنی ہے. جوڑ توڑ سے بن سکتی ہے، ویسے نہیں. علماء کرام نہ کہا کرے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں لگاتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا. منن احسان جتلانا، ولا اذن تکلیف دینا. خرچ کرنے والے پر 2 امتحان ہیں. کبھی وہ خرچ کر کے پھر جس پر خرچ کیا اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے آپ کا یہ کیا. او رہنے دو، او نیکی کر، دریا میں ڈال. کبھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا خرچہ کیا اور آپ میری بات نہیں مانتے. امریکہ کے پیٹ میں اصل درد یہ تھا کہ روس کے مقابلے میں افغانستان کی اس نے بھرپور مدد کی تھی، اللہ کے لیے نہیں، ایک سپر پاور کو ختم کرنے کی. طالبان نے جب اسلام نافذ کیا تو امریکہ کی بات نہیں مانی، دشمنی بڑھتی 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 گئی، نوبت بہی جا رسید. مسلمانوں میں بھی یہ کمزوری ہے کہ جب احسان کر لیتے ہیں تو یا تو منفق علیہ کو تنگ کرتے ہیں، فرمایا نہ، اور یا اس کو احسان جتلاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں. جب خدا اجر دیتا ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے تکلیف دینے کی یا احسان جتلانے کی. ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بات سلیقے کی. ومغفرت، اور معافی مانگنا. خیر من صدقت، بہت بہتر ہے ایسے خیرات سے. یتبعها اذی، جس کے بعد تکلیف آتی ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالی غنی اور بردبار ہے. بات سنو، فرمایا اگر تیرا مزاج یہ ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے تو رہنے دو، مت خرچ کرو، ویسے ہی اچھی باتیں کیا کرو. قول معروف، یہ میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے خرچے زیادہ ہیں. اور وہ مغفرہ، معاف کر دے، فقیر سے معافی مانگے، مسکین سے معذرت کر لے، یہ بہتر ہے اس بدعملی سے کہ خرچ کر کے پھر یا اذیت پہنچائے یا احسان جتلائے. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہیں ڈسمس کرو اپنی خیراتوں کو، باطل مت کرو، ختم مت کرو اپنی خیراتوں کو، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. اس کی مثال تو ایسی ہوئی، کالذی ینفق مالہ، مانن اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ آخرت کے دن پر. ریا شرک ہے. فمثله کمثل صفوان، مثال ایسے شخص کی اور اس کے خرچ کرنے کی جیسے ہو ایک صاف پتھر. صفوان، صاف پتھر، عربی بہت بڑی زبان ہے، ہر ہر پتھر کا علیحدہ نام ہے. جیسے ہمارے ہاں چھوٹے پتھر کو کنکر، درمیانے کو پتھر، اور بڑے کو چٹان، پختوں کے گٹی، تھبئی، کانے، اور مختلف نام. عربی میں ہر پتھر کا علیحدہ نام ہے. ایک ایسا پتھر جو بہت صاف ہے، اس پر مٹی جمتی نہیں، اگر جم جائے معمولی تہ تو کوئی پسینہ آ جائے یا شبنم کے قطرے گرے وہ صاف ہو جائے گا. تو فرمایا کنجوس بخیل اول تو خرچ نہیں کرتا، خرچ کر کے احسان جتلا کے اس کو صاف کرا دیتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان، پس مثال اس کی جیسے ایک چٹان ہو، جیسے ایک صاف پتھر ہو، علیہ تراب اس پر مٹی پڑی، فاصابہ وابل اس کو پڑ گئی زوردار بارش، فترکہ سلدا پس اس کو کر دیے صاف ستھرا، کچھ بھی نہیں رہا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قدرتی نہیں ہے جو انہوں نے کمایا اس چیز کی، ختم ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا. ہمارے ہاں ایک شخص نے اعلان کیا کہ بھائی مسجد بنے گی، تو پختون لوگ اپنی توفیق 5 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے جمع کیے. ایک مالدار آدمی تھا، وہ گھر چلا گیا اور گھر سے نوٹ جو تھے ایسے جولی میں ڈالے اور جولی پکڑ کے مسجد آ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا کہ سابق سے چندی ہوئی نہیں، میں جسم چندول اور. اب جب مسجد پہنچا تو ایک نوٹ ادھر گرا ہے، ایک ادھر گرا ہے، لوگوں نے پیچھے سے اٹھایا، یہ سب نوٹ گیا، پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے، پتہ حالانکہ ابھی گرے کوئی نہیں گرا، پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے. تو اس کو گنا گیا، اس زمانے میں 300 یا 400 بنے ہوں گے یا 3-4 ہزار بنے ہوں گے، میں چھوٹا تھا لیکن واقعہ یاد ہے، گنتی یاد نہیں ہے، واقعہ جو آگے ہے نا اس کی وجہ سے یاد ہے. لوگ بڑے خوش ہوئے. جب 2-3 دن گزر گئے، اس نے امام صاحب سے پوچھا کہ فلان نے کتنے دیا، کہا 200، فلان نے کتنے دیا 100، فلان نے کتنے دیا 50، کہا میرا کتنے تھا، کہا آپ کے تو 3000 تھے، کہا 300 رکھ لو باقی واپس کرو، 300 رکھ لو باقی واپس کرو. امام صاحب بڑے پریشان، میں ان سے چھوٹی کتابیں پڑھ رہا ہوں، مجھے کہا کہ اس کا کیا ہوگا، میں نے کہا ایک تدبیر ہے، انہوں نے اتنی بڑی رقم جولی میں ڈال کے لایا، آپ نے اس کا نام ہی نہیں لیا. امام صاحب نے فوراً لوڈ سپیکر کھولا اور اے مسلمانوں سنو، تم نے 20-25-50-100 دیے، اس کا نام لیا، انہوں نے 3000 دیے، 3000 دیے، اتنے ہزار دیے، جولی بھر کے لائے. شام کو جب وہ آیا ماشاء اللہ اچھا اعلان کیا آپ نے، کہیں واپس کرو، نہیں اب تو بس رکھ لو. ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خوشحال چھوڑے ریزا خیر دے، بس تاڑو چاہتے ویلی نو میں خالا خبر نہیں رہا واپس. توبہ 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 توبہ. اس اعتبار سے عرب اور ہندوستانی قوم بہت بادشاہ مزاج کے ہیں. یہ تو اگلے آدمی کو جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ کیا خرچ کیا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے حج سے واپسی پر یہ دار القرآن کے دو حال بنائے پیچھے، اس زمانے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. اس کی شرط یہ تھی مجھے کہ آپ کے علاوہ منصور بھائی کو بھی پتہ نہ چلے. ٹھیک، تو جب یہ دار القرآن تیار ہو گیا اور اس کی افتتاح کے لیے مولانا مفتی ولی احسن مفتی احمد رحمان رحمہم اللہ تشریف لایا، کھانا وانا کھایا، تقریر فرمائی، جانے لگے تو میں نے ان کی گاڑی میں بھیجا، تو انہوں نے اندازے سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، نئے نئے کام ہے، بڑی مہربانی. تو اس نے باقاعدہ مجھے گلہ کیا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہہ چکا، انہوں نے اندازے سے کہ آپ بڑے خوش ہیں اور آئے ہیں، بڑے علماء ہیں، وہ سمجھ گئے کہ خرچ کرنے والا یہی ہوگا. سبحان اللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ، صرف خرچ نہیں کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، ریا نہ کرنا. تو اب ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اطمینان اپنے دلوں کے لیے، کمثل جنت جیسے ایک باغ ہو بربوتن اونچی جگہ پر، اصوابہا وابلن وہاں ہوتی ہے بارش، فآتت اکلہا دیفین وہ دیتا ہے پل دوہرا، پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو باغ سرسبز ہے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ پس اگر وہاں بارش نہیں ہوئی، فَطَلٌ تو شبنم سے بھی کام ہو جاتا ہے، اوس جو پڑتی ہے اس سے بھی پودوں کی پیاس بجھ جاتی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اول مثال دے دی باغ کے ساتھ، بہت ساری نیکیاں ہیں جو انفاق سے متعلق ہیں، مدرسہ باغ ہے، مسجد باغ ہے، قالین باغ ہے، یہ سارا نظام دیکھو باغ و بہار ہے. اس میں ایک وہ رقم آئی ہے جو لاکھوں ہے، وابل موسلادار بارش، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی مسلمان 10 روپے اور 100 روپے بھی دیتے اس کا بھی شکریہ و دعا. فتولن 100 روپے ہو یا 1 لاکھ روپے ہو، 200 ہو یا 10 لاکھ ہو، اللہ تعالی کے نام پر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاویدار آئے گا. آیا ود احدکم، آیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں سے، ان تکون لہ جنت کہ ہو اس کا باغ، من نخیل و آناب کھجور اور انگور کے، تجری من تحت الانہار اور چل رہی اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات اس کے اور بھی کئی پھل ہے، بڑے پھل کھجور اور انگور، درمیان میں ناشپاتی، شفتالو، زردالو، خرمانی، بہت کچھ ہوں گے. باغ سرسبز ہے، پھل تیار ہے، واصابہ الکبر اس کو پہنچ گئی بڑھاپا، آئے ہائے افسوس زندگی ایک دن ختم ہوتی. فاصابہ الکبر واصابہ الکبر اس کو پہنچ گئی بڑھاپا، ولہو ذریت ضعفاء اور اس کے بچے بھی ہیں ناتوان، کمزور کمزور، نابالغ، ننے منے. فاصابہا احسار پس آ پہنچی اس باغ کو آگ کا بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہوتی ہے، فاحترقت وہ باغ جلس گئی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات اس طرح بیان کرتے تم کو اللہ آیاتیں، لعلکم تتفکرون تمہیں سوچنا چاہیے. ذرا بات سنو، باغ میں سب کچھ ہے، آدمی کی عمر ختم ہو گئی اور وارث اور جانشین کمزور ہیں، ادھر سے آگ کی پھرکیاں، آگ کے بگولے، دیکھا ہے کبھی کبھی ایسا تیز ہوا چلتی ہے تم کو تب بختوں کے بڑبڑکائی ہوا ہے، بڑبڑکائی، چھوٹے بچے کہتے گیجڑ کی شادی ہے، اس کے اندر کبھی کبھی آگ ہوتی ہے، وہ باغ میں جا کے پورے باغ جل جاتا ہے. باغ جل گیا، خود بوڑھا ہے، بچے پہنچ نہیں سکتے، جیسے یہ شخص افسوس و حسرت میں خرچ کر کے خدا کے نام پہ خرچ نہیں کیا، ایسے اس خالی ہاتھ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کر لو پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی. سبحان اللہ، ساری دنیا کی تجارت. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے جو ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین میں سے، ساری دنیا کی زراعت. مال کے پیدا ہونے کے 2 وسیلے ہیں، سب سے بڑا اور کامیاب تجارت، دوسرے درجے میں زراعت. فرمایا دونوں میں سے خرچ کر لو. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ ارادہ نہیں کرو ناپاک دینے کا، منہو اس میں سے، منہو تنفقون جس میں سے تم خرچ کر لو، ولستم بآخذی اور تم خود نہیں لینے والے ہو، الا ان تغمدوا فی مگر یہ کہ آنکھیں بند کرو، ایسی جلی روٹی، ایسا سڑا سالن، ایسا پھٹا نوٹ، ایسا گندا اناج کیوں دیتے ہو جو تم خود نہیں لے سکتے، اعلی اور طیب اللہ کے نام پہ دو. وَعَلَمُوا جان لو ان اللہ غنی حمید, بے شک اللہ تعالی غنی ہے خوبیوں والے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے. او مولویوں کی باتیں مت سنو, یہ تو آدمی کو پاگل کر دیتے. آرام تسلی سے کام کرو. ایک نوجوان گر گیا, بہت سارے پیسے اٹھا لایا, پیچھے پیچھے باپ آیا بھاگا بھاگا. میں نے کہا کیوں؟ تیرا تیری تقریر سن کی لڑکا پاگل ہو گیا. وہ میں نے پیسہ رکھا تھا اس کے باہر جانے کے لیے, وہ کہتے جہاد میں دے رہا ہوں. تو شیطان تمہیں دھمکاتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے, پیسے ختم ہو جائیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں کہتا رہتا ہے بے حیائیوں کے لیے. ٹیلی ویژن آلہ, وی سی آر ہر ایک, گانا بجانا خوب خرچ کرتے ہیں. یہاں محلے میں ایک آدمی تھا, ایک دفعہ میں نے اس کا نکاح پڑھا. مجھ سے پوچھا کتنے پیسے, میں نے بتایا. حضرت زیادہ نہیں. میں نے کہا اس دن تیرے گھر پہ ناچ گانا ہو رہی تھی اور بے روپیہ کو لائے تھے, ان کو کتنے دیے؟ کہا ان کو تو 40,000 دیے. تو میں نے کہا اگر تم کو میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو 50 دینے پڑیں گے, ورنہ جتنی پڑی ہے سب واپس لوٹانی پڑی, ایک بھی نہیں ہوئی تیری. شرم نہیں آتی ان کو. قرآن کہتا ہے دین پر خرچ کرتے ہوئے خیال کرو ذرا, مولویوں کی باتوں میں نہ ہو, پیسے ختم ہو جائیں گے. اور بے حیائی کے کام میں رسوم پر, آج مہندی کا رسم ہے, آج فلاں آ رہا ہے, فلاں خام خا کے, وہاں شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کا کام ہے خوب کرو. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, اللہ وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ اچھا خرچ کرنے کے بدلے میں بخشش کرے گا اور دے گا. جواب ہو گیا فقر کا, وَفَضْلًا, فقر نہیں وَفَضْلًا. فقر بھی فی سے شروع ہے, فضل بھی فی سے شروع ہے. اور دوں گا ختم کیوں ہوں گے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ وسیع علوم والے ہیں. اہل علم کیوں تنگ دست ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس مال کے ذرائع نہیں, اس لیے کہ خرچ کرنے میں کوتا ہے. بالکل, جس عالم اور طالب میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہو اس کا مستقبل روشن ہو. اللہ سخیوں کو خزانوں سے دیتا ہے. دیوا بلتبگوری گورے کے ماتا چا سرا کر, خدا سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں دے کہ ہم تیرے دین پہ خرچ کر لیں. یہ کوشش نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیں. یوتی الحکمت من یشاء, دیتا ہے اللہ حکمت و دانائی جس کو چاہے. و من یوت الحکمت, اور جس کو دے دی گئی حکمت عقل و دانش. فقد اوتی خیرا کثیرا, پس اس کو دے دی گئی بلائی بڑی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے. حکمت کا لفظ جب کتاب کے ساتھ آئے تو مراد سنت حدیث ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت, حکمت کا لفظ جب علیحدہ آئے تو مراد فقہ ہے. اصول البزدوی میں اور دیگر کتابوں میں ابن عباس سے نقل ہے, یوت الحکمت ای الفقہ. حکمت کا لفظ جب غیر نبی کے لیے آئے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اس سے مراد حکمت و دانش ہوگی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور جب یہ لفظ نبی کے لیے آئے تو علم نبوت مراد ہے. یا فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی خیر و کثیر دی گئی. اور حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ما ترکنا صدقہ, اور دوسری میں ہے ان العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے سب کچھ حاصل کیا. بابے سمجھو، جس نے علم حاصل کیا اس نے دین و دنیا دونوں حاصل کی، ہدایت کی پونجی حاصل ہوئی. سبحان اللہ. جس طرح حدیث میں ہے اخذ حظا وافرا، یا ہے خیرا کثیرا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی اور حدیث کی زبان میں فرق ہے، یہ وہی مطلوع اور وہ وہی غیر مطلوع. ایک شخص تھا، اس کے ایک بیٹے نے علم حاصل کیا، پڑھ کر کے 8-10 سال دور حدیث کیا، تفسیر کیا، مفتی صاحب ہو گئے، گھر آ کے بیٹھ گئے چپ چاپ. دوسرے لڑکے نے انگریزی انگریزی پڑھی، انجینئرنگ ڈاکٹری کی، وہ بڑا بوٹ سوٹ اور بڑی تنخواہ، چہل پہل اور بڑی گاڑی اور دفتر، اور اس کے 50-60 ہزار تنخواہ ہے، اور یہ تو مولوی صاحب ہے، غریب گھر بیٹھا ہوا ہے، مسجد آتا جاتا ہے. باپ جو اس زمانے میں ہوتے تھے، ماں باپ، وہ بڑے عقل مند ہوتے تھے، وہ دنیا پرست نہیں ہوتے تھے. باپ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا جو علم حاصل کیا ہوا یہ پریشان ہے، لیکن اس زمانے کا باپ ہوتا کاغذی باپ، جالساز باپ، ٹکو پکو، تو یہ کہتا بیٹے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. یہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں، وہ تو باپ استاذ کے برابر کی عقل رکھتا تھا، شخصیت ہوتی تھی. میں نے اس دن آپ کو والد کا قصہ نہیں سنایا، قائد بغدادی نورانی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھاتے تھے، باپ تھا. اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ایک ہیرا گھر سے نکالا، قیمتی ملغلرہ، یہ لے لو اور یہ سامنے دکاندار کو دکھاؤ، دینا کسی کو نہیں، بیچنا نہیں ہے، کہ یہ کتنے کا ہوگا. دکاندار کو دیکھا تھا کہ خوبصورت ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تو ہیرا ہے. نہیں، میں دھوکے میں نہیں آتا، میں نہیں لیتا. اس کے بعد بھیڑ بکری چرانے والا چرواہا کا، اس کو دکھاؤ. اس کو دکھایا، اس نے کہا کہ سہارا میں ایسے کم پتھر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈھونڈ کے لے آؤں گا، یہ کوئی خریدتا ہے؟ پھر ایک سبزی اور پھل بیچنے والے کو کہا، اس نے کہا خوبصورت ہے، 1 کلو بینگن دے دوں گا، 1 کلو بھنڈی لے لو، 2-4 انار لے لو، لے جاؤ. اس نے کہا نہیں بابا، یہ تو پاگل لاکھوں کا پتھر ہوتا ہے. واپس آیا گھر، باپ نے بیٹے کو کہا پتھر یہی اپنے پاس رکھو، اب ایسا کرو کراچی جاؤ صدر، اور وہاں احسن المہندس کے نام سے منصور صاحب کی دکان ہے، اس کو یہ پتھر دکھاؤ، بیچنا نہیں، خبردار. ان کو جا کے جو ہیرا دکھایا کہ یہ تو بہترین یاقوت و اعلیٰ قسم کا ہے، منصور بھائی نے فوراً گھنٹی بجائی، اپنے خادم کو بلایا کہ جلدی کرو اور جوس لاؤ اور چائے اور بسکٹ اور پتنی کیا کیا لاؤ، اور وہاں سے گلشن ٹیلی فون کیا اپنی بیگم صاحبہ کو کہ آج بہترین قسم کی پاپلیٹ سیکو، اعلیٰ قسم کے بریانی اور سب کچھ بناؤ، بڑا بہترین دوست ہے، مال ہے اس کے پاس بہت، اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک دکان یہ ہے، ایک شیرٹن والی ہے، یہ تو آپ کی ہو گئی، ایک ہالی ڈین والی ہے، وہ بھی دے دیں گے، اور بھی بہت سارے پیسے آپ کو دیں گے، ہیرا رکھو ادھر. وہ کہتا ہے نہیں، اب ذرا مجھے نہیں بس آپ جتنا سوچے ہیرا رکھو، نہ 7 لاکھ نہ 20 لاکھ نہ کروڑ، بس جتنا تم کہو گے اتنا ملے گا. یہ بڑی مشکل سے جان چھوڑا کے گھر چلا گیا. باپ نے کہا کہ او بڑی مشکلات پیش آئی، وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تمام پیسے دولت. باپ نے اس سے کہا کہ تم نے اس کے کوئی اور پتھر دکھایا تھا کیا؟ وہ نہیں تھا جو چرواہے کو، دکاندار کو، سبزی فروش کو دکھایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہی پتھر ہے، کوئی اور نہیں. کہا دیکھو یہ منصور بھائی صرافی ہے، بہترین جوہری ہے، قیمتی لال و جواہرات کا قدردان ہے، وہ سمجھ گئے اس کو, اور وہ نالائق نااہل اس کو سمجھے نہیں. یہی حال تیرے علم کا ہے, جب اس کا بازار آئے گا تو لوگ آپ کو ممبر پر بٹھائیں گے, بادشاہ تخت سے نیچے اتر جائے گا. سبحان اللہ, کیونکہ علم اپنے مقام پر چمکتا ہے, اپنے مقام پر چمکتا ہے. جاہل آدمی مولوی صاحب کاکا حسن لال اس خبر ہے مولوی صاحب سی, اور عالم اور قدردان وہ القاب لگاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ بے عزتی ہو رہی ہے. سبحان اللہ, میں حضرت مولانا زکریا مرحوم جو ہمارے تھے فیڈرل بیریا والے, ان کے ساتھ ان کی سوزکی میں بیٹھا تھا. اس وقت مولویوں کے پاس پیسے ویسے نہیں تھے, ایک چھوٹی سی سوزکی تھی ٹیڑھی پیڑھی, وہ انہوں نے ایک جگہ چلائی ایسی, مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا, آگے پولیس نے روک لیا, ٹریفک والوں نے پرچہ کاٹنے شروع کر دی. مولانا اترے بڑی منتیں سمجھ جاتے, نہیں بھائی نہیں, بیڑا غرق ہو جائے گا یہ. میں بھی گھبرا گیا کہ کیا قیامت آ گئی, کہ غلط گاڑی چلاتے مولوی ہو کر کے غلط لوگ ہو, یہ بڑی باتیں سنائی. جب اس نے سب باتیں کہی پرچی ورچی کاٹی تو میں اس کے قریب گیا, میں نے کہا معاف کر دو بڑے عالم ہیں غلطی ہو گئی. عالموں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے, تم لوگوں کو کیا سکھاتے ہو کہ یہاں غلط گاڑیاں چلاتے ہو. میں نے اس کو کہا تو معاف کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کر سکتا. میں نے کہا کون کرتا ہے؟ کہا چودھری شریف صاحب کے پاس جاؤ اگر تم میں ہمت ہے. میں نے مولانا سے کہا کہ اس طرف لے لو جہاں اس کا دفتر تھا, کمشنر آفس قدیم, وہاں گاڑی لے لی. میں نے وہاں پوچھا کہ یہاں کا ہیڈ, تمام ٹریفک افسران پیش ہو رہے تھے, چالان پیش ہو رہے تھے, وہ ان کا بڑا افسر تھا ڈائریکٹر جنرل. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کا بڑا کون ہے؟ اس نے کہا چودھری شریف. میں نے اس کسی کو کہا کہ میرا کارڈ اندر لے جائے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, وہ میٹنگ میں ہے. مولانا کو ایک طرف بٹھایا گاڑی میں, میں نے کہا مجھے ذرا تھوڑا سا اپنا عمل کرنے دے. اتنے میں نے دیکھا چائے جا رہی ہے, بڑے لمبے لمبے ٹرے بھرے ہوئے, بسکٹ بھرے ہوئے, 10-15 آدمی چائے لے کے جا رہے, کوئی بڑا اجلاس تھا اندر. میں نے کہا یہ کہاں جا رہا ہے؟ چائے والے کو پکڑا. اس نے کہا وہ چودھری صاحب ڈائریکٹر صاحب کے یہاں میٹنگ ہے. میں نے کہا ایک کام تو کرو. میں نے کہا چودھری صاحب وہ موٹا سمجھا کہ اتنا موٹا ہے. میں نے کہا یہ کارڈ دے دو اسے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے. میں نے کہا دے گا نہیں دے گا؟ مولانا پیٹے پریشان ہے, چالان ہوا. وہ چائے کے ساتھ کارڈ دے کے کہا سر باہر ایک مولوی درخت کے نیچے کھڑا ہے, اور یہ اس نے جو کارڈ دے گا کہاں ہے؟ کہا کہ باہر کھڑا ہے. وہ چائے والے آگے, چودھری شریف صاحب پیچھے, پیچھے بڑے بڑے افسران سارے, بھاگا بھاگا آیا, آ کے مجھے ہاتھ سے پکڑا لپکا, کہا آپ کہاں؟ میں نے کہا چالان ہو چکے ہیں. کہا لا حول ولا قوت الا بالله. وہاں کہہ دیا کہ میٹنگ برخاست ہے, استاد میرے استاد آئے, شیخ آئے. میں نے کہا میٹنگ کریں گے, میٹنگ ہوتی رہے گی, آپ روز تھوڑا ہی آتے ہیں. خیر میرے ساتھ بیٹھ گئے, بات چیت کرنے لگے, کہنے لگے آپ کی مسجد کے لیے دری تیار کروائی بڑی زبردست قالین سے اچھی. وہ لے کے آنے والا تھا, جمعے کو خیال تھا آنے کا, لیکن آج لے کے چلیں گے. کہا کس جگہ؟ چالان دکھائے. مولانا صاحب بلایا, بڑی عزت کی, کرسی پر بٹھایا, چالان دیکھا, گھنٹی بجائی, اپنے آدمی کو کہا جیل روڈ کے پاس ٹریفک افسران تمام گرفتار کر کے لے آؤ, پکڑ کے لاؤ فوراً امیجیٹلی. آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد دیکھا وہی افسر آ گئے. مجھے کہا یہ ہے؟ میں نے کہا یہی ہے. اس کو کہا نیچے ہو جاؤ, سر نیچے رکھو ذرا. میں نے کہا ہاں, یہ جائز نہیں. کہا اس کو ذرا دکھاتا ہوں کہ علماء کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں, بس چالان, چالان تو ختم ہے. کہا آج دن بھر کراچی میں جتنے چالان ہیں سب معاف ہیں, سب معاف, کیونکہ آپ سفارش کرنے ہمارے دفتر آئے ہیں. جب میں روانہ ہونے لگا, کہنے لگا مولانا کوئی جائے تو ان کو جانے دے, میں خود لے کے جاتا ہوں. ایک بڑے پک اپ میں پیچھے دری رکھوائی بہت ساری یہاں کے لیے, جو اور طرح مسجد تھی پہلے. مطلب میرا یہ کہ وہ قدر جانتا تھا نا, اس لیے تو احترام کرتا. اور وہ ٹریفک مین جو ہے وہ گھبرایا ہوا مجھے بار بار دیکھ رہا ہے. جب میں گزرنے لگا
کہا صاحب سے ہماری بات کر لو نوکری ختم ہو جائے گی. وہ بہت ناراض ہے.
تو اسی طرح فقہ علم اس کی قدر اپنے مقام پر ہے. آپ بے جا اور بے موقع قدر کی طلب نہ کریں. پہلے اس کو سونے کی طرح چمکائیں, اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی کیا برکات ظاہر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کو علم فقہ دیا گیا اس کو بہت کچھ دیا گیا. وما يذكر الا اولو الالباب, اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر علم والے, عقل والے. طالب علموں, قرآن جب بھی علم کا ذکر کرتا ہے تو یہ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ عقل والے سمجھتے ہیں, بے عقل لوگ نہیں سمجھتے. تین آیتیں پیش کرتا ہوں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. راسخین عالم کو عقل والے جان سکتے ہیں. دو, تیسری, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. علم کے ساتھ تو عقل لازمی ہے, جیسے انسان کے ساتھ کرتا شلوار لازمی. علم ہے اور عقل نہیں ہے, جیسے انسان ہے اور شلوار نہیں پہنا ہوا. اگر آپ کا باپ اور بیٹا بھی آپ کے معاف کر دے, مت آؤ ادھر, جلدی ختم ہو جاؤ. یک من علم را دہ من عقل باید. حضرت بنوری فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ عقل چاہیے, دس من سے بھی کام نہیں چلے گا. درمیان میں حکمت اور علم کی فضیلت آئی, کیونکہ خرچ کرنے کے لیے سمجھ چاہیے, وہ سمجھ علماء پیدا کریں گے. خرچ کرنے کے لیے موقع محل چاہیے, وہ علماء جانتے ہیں. جو علماء سے قریب نہیں وہ زندگی کے ادارے کو پیسے دیتے ہیں, جہاں نمازی اور ایرونچی برابر ہے. عبدالستار ایدی نے امریکہ میں جو ٹاور گرے ہیں ان کو $1,00,000 دیے ہیں. آپ پوچھیں یہ $1,00,000 کس کے تھے؟ یہ مسلمانوں کا پیسہ کافروں پہ کیسے صرف ہوا ہے؟ خدا ان لوگوں سے پوچھے گا جو زندگی اور ملحدوں کے اداروں میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ فرق مراتب مواتن سمجھنا یہ تفقہ ہے. اس ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے مگر عقل والے. وہ پنجاب میں ایک دیوانہ تھا, بازگل نام تھا اس کا. جب کبھی کہیں جلسہ ہوتا وہ اسٹیج پہ چڑھا تھا, کوئی روک نہیں سکتا تھا, اور آ کے لوڈ اسپیکر پکڑ لیتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا, گل گئے گلشن گئے, جنگلی دتورے رہ گئے, عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. سبحان اللہ, گل گئے گلشن گئے, جنگلی دتورے رہ گئے, اور عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. وما انفقتم من نفقت, جو تم خرچ کرتے ہو کوئی سے بھی خرچہ ہو حلال کا, او نظر تم من نظرین, یا نظر تم نے مان لی کوئی سی بھی نظر اللہ کے نام کی, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, پس اللہ اس کو جانتے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ, ظالموں کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ, اگر تم کھل کر دو خیرات یہ بہتر ہے بہت. کھل کر کیوں؟ ترغیب ہو جائے. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم چھپا کے دو, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور دیتے بھی ہو مستحقوں کو, فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ, یہ اور بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, دور کر دے گا تم سے گناہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ, نہیں ہے تمہارے ذمہ ان کو سمجھانا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ ہدایت دیتے جس کو چاہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, جو تم خرچ کرو گے حلال مال میں سے, فَلِأَنفُسِكُمْ, تمہیں فائدہ ہوگا. ایک, وما تنفقون, نہیں خرچ کرتے الا ابتغاء وجه الله, اللہ کی رضا کے لیے. دو, وما تنفقوا من خیر, نہیں خرچ کرتے ہو تم مال, یوفى الیکم, پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور جو تم خرچ کرتے ہو مال پورا دیا جائے گا, تمہارے حق میں کمی نہیں کی جائے گی. وانتم لا تظلمون, تمہاری نیکیاں کم نہیں کی جائے. کس کو دے, کہاں لے جائے؟ للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله, واسطے ان مستحقوں کے جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے دین کے لیے. آہا. اے قرآن تیری فصاحت بلاغت پر قربان جاؤں, اور ہائے میرے بے وفا گلے کہ ایسے خاص جگہ میں خراب ہے. ایسی بے وفا گلا کہ ایسے خاص موقع پہ خراب پڑا ہوگا, جیسے خراب گاڑی دھکے سے چل دی. ورنہ یہاں تو ہمارا خاص رنگ اور شان ہوتی تھی. واسطے ان مستحقین کے جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے دین کے لیے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, طاقت نہیں رکھتے ہیں چلنے کی زمین میں, شہر میں نہیں چل سکتے, کرایہ چاہیے. یحسبہم الجاہل, خیال کرتے ہیں ان کو جاہل لوگ, اغنیاء, کہ مولوی طالب بڑے مالدار ہیں, وہ بڑے پیسے ان کے پاس. کیوں؟ من التعفف, بوجہ عفت کے, بوجہ لوگوں سے نہ مانگنے کے. یہ آیات نازل ہے اصحاب صفہ کے بارے میں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترہ بنایا گیا تھا. حضرت سے حدیثیں سننے اور ہم وقت وہاں رہنے والے لوگ تھے, ان کے بڑے حضرت ابو ہریرہ ہیں. صحابہ کرام ان کو گھروں سے کھانا لاتے تھے, گھروں کو لے جا کے کھلاتے تھے, اور حضرت خود دس دس بیس بیس آدمیوں کو لے چلتے تھے. بڑی تفصیل ہے کتابوں میں, ان کی تعداد مختلف اوقات میں 200 تک رہتی تھی, بہت کم 400 تک افراد بھی جمع ہوئے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ طالب کی نشانی کیا ہے, کہ وہ فقیر ہو. کیا ہو؟ اوہ, آئے کاش, آئے ہمارے دین پر قربان جاؤ. فقیر اور غنی کس کو کہتے ہیں؟ تم تو جان چھڑا لو گے, غنی پیسوں والا اور فقیر پیسوں جس کے پاس, یہ تھوڑا ہے. اللہ فرماتے انتم الفقراء, تم سارے فقیر ہو, بادشاہ بھی, انبیاء کو بھی, اولیاء کو بھی, پیسوں سب کو کہ فقراء. واللہ هو الغنی, غنی تو خدا ہے. تو آج سے یاد رکھو کہ غنی کہتے ہیں اس کو جس کے پاس مال کے وسائل موجود ہوں, اسباب ہو. اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کے وسائل و اسباب نہ ہو. طلباء کیوں فقیر ہے؟ اچھے کپڑے ہوں گے, ممکن ہے گھر میں سب کچھ ہو, سبق کے وقت کچھ نہیں. انہوں نے, ماں باپ نے جو اتنے جوان کو فارغ کیا, کم احسان کیا ہے؟ علماء کا کیا ہے؟ سارا جہان ہے مگر مال کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں. ہم بھی روڈ کے ساتھ مدرسہ رکھتے ہیں اور بہت بڑی مارکیٹ بنا سکتے تھے اور بڑے آرام سے, لیکن مارکیٹ جنہوں نے بنائی بنوری ٹاؤن میں, رمضان شریف میں ریسٹورنٹ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, جا کے پٹائی لگائی ہوا. مدرسے کی دکان ہے مسجد کی. مولانا شیر محمد جیسے جرنیل ہمارے ساتھیوں میں وفادار غیرتی انسان, واٹر پمپ والا دکانوں کے غم میں مرے, ساری دکانیں اس کی اپنی قوم نے قبضے کی, انہیں شرم کرنا چاہیے. مولانا نے ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. دو تین مرتبہ میرے پاس آئے, میری دکانیں چھوڑو, مجھے کیا معلوم تھا. میں نے کہا اچھا پروگرام بنائیں گے. ہمارے پروگرام بھی شیخ سعدی کے پروگرام ہوتے ہیں. حضرت الاستاذ مولانا بنوری کی وصیت تھی اس وجہ سے, خبردار کہ مسجد و مدرسے سے متصل دکان تم نے بنائی, دکاندار بن جاؤ. ایسا رکھو کہ آنے والوں کے ایمان کی آزمائش ہو. پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, پیسے آئیں گے تب خرچ ہوں گے. دکانوں کا کتنا نقصان, ہر شخص کہیں گے اس مدرسے کی تو مارکیٹ چلتی, اس کی تو بڑی بڑی دکان ہے. وہ کیا آتا ہے دکانوں سے, جا کے ان مدرسوں سے پوچھو. خدا کی قسم جن کمیٹیوں نے دکانیں بنائی مارکیٹیں, وہ اللہ کے ہاں مجرم و گناہگار ہے. اس ادارے اور دین کی بے ادبی گستاخی کے مرتکب وہ کمیٹی ہے, وہ انتظامیہ ہے جنہیں مسجد اور مدرسے کے ساتھ دکانیں بنائی. بغیر وسیلے کے رہو, فخر پر افتخار ہے. الفقر فخری, ان لم يكن الحديث يكون قولا حسنا. للفقراء الذين، پہلی نشانی طالب کی مستحق، اس کو ہر چیز چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ ڈکن رکھا ہے. الذین احصروا، دوسری صفت طالب کی، وہ جو گھیر لیے گئے، بالکل پابند اوقات، ادارے میں رہتے ہیں، ادارے کے ساتھ چلتے ہیں جیسے قید ہو، سوائے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں. کیوں جاتے ہو باہر؟ فی سبیل اللہ، یہ آئے ہیں اللہ کے دین پڑھنے کے لیے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت ہی نہیں ہے ان کی چلنے کی زمین میں. بڑے بڑے ٹکٹ چاہیے، بڑے بڑے خرچے اور گاڑیاں چاہیے، وہ کیسے چلے؟ تیسری نشانی، مستحق، پابند اوقات، دین میں مخلص اور کہیں نہ جانے والا، کہیں نہ جانے والا، جو ہر وقت گیٹ پہ کھڑے رہتے ہو، یوں گیا اور یوں گیا، یہ طالب نہیں ہے. یہ اچھے آرام اور سکھ کے لیے یہاں آیا ہوا ہے. ہمارے کنٹرول میں اور گرفت میں آیا تو چھوڑیں گے نہیں. اس کے اچھی طرح یاد رکھو، جس طرح ہم داخلہ دیتے سہل، اس طرح اخراج میں بھی ٹائم نہیں لگاتے. اچھی طرح یاد رکھو، احسن علوم کے خاص علامات ہیں، الالحاق سہل اور الاخراج اسہل. بالکل، ظاہر بات ہے، مثال نہیں دیتا ہوں، خفا ہو جاؤ گے. خفا بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے. طالب علم ہے، مستحق ہے، دین پڑھنے والے ہیں، مدرسے کے پابند ہیں، کہیں نہیں جاتے ہیں، خوبصورت، موٹے تازے، سب باغ و بہار، ایمان و علم کے انوار سے لبریز. یحسبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان کو جاہل لوگ، اغنیاء، کہ او مولانا بڑے مالدار ہے، بڑا مالدار ہے، میں مالدار مولی مشہور ہوں. خدا کا شکر ہے مولا، تیرا احسان، مجھے لوگ کیا دیں گے کہ تو نے مجھے فقیر مشہور نہیں کیا، مانگنے والا، تو بڑا مالدار ہے. ہمارے تعفف نے، اور یہ ہر طالب اور عالم کی شان ہے، اہل حق کی. کیوں؟ محنت تعفف بوجہ لوگوں سے نہ مانگنے کی. ختم بخاری میں کوئی اپیل نہیں، ختم قرآن کے موقع پہ کوئی اپیل نہیں، جمعے کے وعظ میں ہزاروں انسان، سب سے مقتدر جمعہ کراچی کا یہاں ہے. 12 بجے کوئی مولوی لوگوں کو جمع کرے تو میں مانتا ہوں، یہاں 10 بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپیلے وپیلے نہیں ہے. آیا راچ بیا، اور سب کام جاری ہو ساری ہے، الحمدللہ. تعرفہم بسیماہم، پہچان لیں گے آپ کو چہرے کی نشانیوں سے. 50 آدمی کھڑے کرو، ایک طالب درمیان میں ہو، پتہ چل جائے گا یہ علوم کا طالب علم ہے. اس کا چہرہ فرشتے کی طرح، اس کا رنگ ڈنگ ملائک کی طرح، وہ دنیا سے بے پرواہ، اپنے من میں ڈوبے ہوا. لا یسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر. اتنے موٹے موٹے اگر کسی سیٹھ صاحب کو راستے میں پکڑ لے کہ دو اور چھوڑیں گے نہیں، وہ دینا پڑے گا. فرمایا ہاں، یہ خدائی خدمتگار، دین متین کے طلبگار، اللہ کی رضا کے طلبگار، ان کو کہاں یہ حق ہے؟ اللہ نے ان کو ایسا بھوکا بنایا نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے اچھے مال میں سے، تو ان پر خرچ کرو نہ بے عقلا، فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. طالب علموں کی بھی صفات بتائی، مستحق، اللہ کے راستے میں ٹھہرا ہوا، خدا کا دین پڑھنے والا، گھومنے پھرنے والا نہ ہو. اللہ ایسے طالب کو طالبانہ شان و شوکت عطا فرما دے. یہ ہمارے مولوی سبا صاحب نے، یہ طالب علم تو جہانگیر میرے ساتھ گیا تھا، تو وہاں ایک جگہ سے ہم ٹیلی فون کر رہے تھے، جس کو میں نے کہا اوپر ٹیلی فون آفس ہے، وہ دوست تھا میرا، میں نے کہا وہاں سے فون کر لو. اس کو میں نے نیچے سے کہا کہ ہمارے ایک طالب علم آ رہا ہے مہمان، تو اس نے جس کو دیکھا نا، کہا ماشاءاللہ طالب علم خوب کھاتے پیتے ہیں.
خوب کھاتے پیتے الحمدللہ، اللہ کھلاتا ہے اپنے خزانوں سے. طالب علم کو اللہ اتنا رزق دیتا ہے، یہ میں اس کی مثال دوں گا، جو دنیا کے لوگ گھبرا جائیں گے، بھاگ جائیں گے. بارہ خدا کے خزانے دیکھنے ہو تو آؤ اور اہل حق کے مدرسوں کا نظام دیکھو، باطل والوں کا نہیں، وہ تو گنگیاں کھاتے ہیں. آج گیارہویں شریف ہے، آج عرس شریف ہے، یعنی آج پاخانہ بنا ہے، آج گوبر بنا ہے، آپ پیشاب بٹ رہا ہے، یہ سارا تو گند و غلاظت. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، باللیل رات کے وقت، والنہار دن کو، سرن چھپا کر، وعلانیتن اور دکھا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ غمگین ہوں گے. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ کما یقوم الذی، مگر مانن اس شخص کے جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبط الشیطان من المس، جس کو چھیڑ دیا ہو شیطان نے چھو کر، شیطان نے جس کو جن چڑھا ہو نا، اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، قیامت کے دن سود خور ادھر ادھر گرے گا. ربا، مال پر مال لینا بغیر کسی کسب کے اور بغیر کسی مالی عوض کے. آپ نے کسی کو مال دیا کہ بھئی تم کما کے مجھے، وہ تو تجارت ہے. آپ نے مال دیا کہ 500 روپے لو، کچھ بھی ہو، مجھے 100 پر 5 دینے پڑیں گے. ربا، ربا یربو، سود. سود ایک مفرد ہے کہ پیسے پر پیسہ مانگے، ایک مرکب ہے کہ پیسے پر جو نفع ہو جائے پھر اس کا بھی نفع مانگے. 100 کے 5 سودی مفرد ہے، پھر 100 پھر 5 کے بھی 100 پر مانگے، سود مرکب ہے. سود مفرد کی حرمت یہاں ہے، مرکب کی صورت آل عمران میں آ رہی ہے. سود کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں سناتا ہوں. مشہور حدیث کتابوں میں کہ سود کا 1 روپیہ لینا یا دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے 36 مرتبہ کوئی زنا کر لے. دوسری روایت آلوسی نے روح المانی میں لکھی کہ سود کا 1 روپیہ لینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بیت اللہ میں زنا کر لے. تو سود خور خدا کا کتنا بڑا دشمن ہے. انفاق کے اخیر میں ربا کی حرمت آ گئی کہ مال کے ریلے پہلے میں کہیں سود خور نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سود لو. ایک فرقے نے سود لیا تھا اور جہاد پہ خرچ کرتا تھا، میں اس وقت اختلاف کر چکا تھا، مگر غریب مولوی کی کون سنتا ہے، اب اس کے لوگ خود سنتے، سب جانتے. جب یہ فتویٰ دیا گیا کہ سود بھی خرچ ہونا چاہیے، میں نے اختلاف کیا، تحریری نوٹ لکھ کے بھیجو، غلط ہے بالکل، سود کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی. شریعت یہ چاہتی ہے کہ سود ختم ہو جائے، وہ درہم برہم ہو جائے، سودی نظام ٹپ ہو جائے. اور اس طرح کرنے سے آپ میں اور عیدی میں کیا فرق ہے جو اخبار میں اپیل کرتا ہے کہ مجھے سود دو، یہ تو سود کو پروان چڑھایا جائے گا. یہ تو ایک معذرت ہے کہ بھئی بعض بینکوں میں جب سودی رقم رہ جاتی ہے تو وہ لوگ لے کے شیعہ بدعتی اور مرزائی تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ گن سمجھ کر، غلاظت سمجھ کر، حرام سمجھ کر لو، اور بغیر نیت ثواب کے ایسے لوگوں کو دو جن کے لیے مردار حلال ہوتا ہو. لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہے، یہ ایک عذر کی وجہ ہے. تیسری بات، سب سے بڑا سود حضرت عباس کا تھا، تمام جزیرہ اس کا مقروض تھا.
حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا الا ان رب الجاہلیت مدفون تحت قدمی ہاذی، آپ نے زمین پر پیر رگڑے تھے کہ زمانے جاہلیت کا سود میں اپنے پیروں میں روند رہا ہوں، ایسے ختم کر رہا ہوں، جس کے ذمہ جس کا سود ہے فرمایا مت دے اسے، ختم. تو دنیا حیران تھی کہ سب سے بڑا سود تو عباس کا ہے، تو آپ نے کہا وَإِنَّ أَوَّلَ مَا أَطْفَوْهُ عَنْ آنَاقِ النَّاسِ رِبَا عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سود جو لوگوں کے کندھوں سے اتار رہا ہوں وہ عباس عبد المطلب کے بیٹے کا پیغمبر خدا کے چچے کا سود ہے، وہ کوئی ادا نہیں کرے، ختم ہو چکا ہے. یہاں سود کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، دوسرے کورٹوں نے اس کو موقع دے دیا کہ چلو ایک سال دو کے بعد ختم کرو، یہ کوئی طریقہ ہے. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے، الا کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو چھیڑ دیا شیطان نے چھو کر، جس کو جن چڑھ جاتے ہیں سر ایسا آنکھ ٹیڑی، سود خور قیامت کے دن اس کی کمر لکڑی کا تختہ بن جائے. اس سے پتہ چلا کہ جنات کے آثار برحق ہیں، جن لگتا ہے وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بے شک سود تو، بے شک تجارت بھی سود ہی ہے، خرید فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے. واحل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کیا اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام فرمایا سود کو، تو حرام و حلال دونوں ایک جیسے ہو گئے. جیسے کوئی کہے کہ بکرا اور کتا برابر ہے، ہرن و خنزیر برابر ہے. فمن جاءه موعظۃ من ربی، بس جس کسی کے پاس آ گئی نصیحت رب کے ہاں سے، فانتہا، وہ باز آیا، فلہ ما سلف، بس اس کے لیے ہے وہ جو گزرا ہے سو گزرا ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ سپرد خدا ہے، ومن عاد، اور جو پھر بھی سود کرے، مسئلہ معلوم ہو چکا ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. سود خور کو وہی سزا دی جو کافر کو سنائی. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، مٹانا چاہتے ہیں اللہ سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جاری کرتے ہیں صدقوں کو، خیرات کو، خرچوں کو اللہ کے دین پر. استاد محترم مولانا عبدالحنان نے ترجمہ کیا، یمحق اللہ الربا، بے برکت فرما دیں گے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور حلال اخراجات میں، خیر خیرات کے عمل میں اللہ برکت دے دے گا. ابو معشر سے منقول ہے، سود خور بھوکا مرے گا. ہم حیران تھے بھوکا کیسے مرے گا، تو بڑا مالدار ہے، پتہ چلے گا گلے کا کینسر ہوا ہے، کچھ نہیں کھا سکتا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی کافر و گناہگار کو. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھی نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، دینے لگے زکات، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ یہ غمگین ہوں گے. اب سود کے بارے میں عام خطاب کے بعد خصوصی خطاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو باقی سود بھی، جو ابھی تک کر رہے ہو اس کو بھی چھوڑو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، فإن لم تفعلوا، اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس اعلان کر لو جنگ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے. توبہ توبہ, اعلان جنگ کر لے, سود خور خدا اور رسول سے لڑ رہا ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم نے توبہ کی پس تم راس المال لے سکتے ہو, اصل پونجی. لا تظلمون, ظلم مت کرو. ولا تظلمون, تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا. لوگوں کا حق مت گٹاؤ, تمہارا نہیں گٹایا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہیں تنگ دست, جس سے آپ نے رقم لینی ہے, رقم لے لو گے تو وہ ختم ہو جائے گا. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ پس اس کو مہلت دے دو اس کی کشائش تک. سود ختم, اصل پونجی چلاؤ. وَأَن تَصَدَّقُوا پونجی بھی معاف کر دو, خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے تمہارے لیے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا ڈرو اس دن کے آنے سے. تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس کی طرف, جس میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر پورے پورے دیے جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کا حق نہیں گٹایا جائے گا. یہ آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چار دن پہلے نازل ہوئی. حق یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی آیت نہیں آئی. سورت کا خلاصہ بیدبار احکام کے, جیسے کہ سورت کا خلاصہ بیدبار عقائد کے آخر رکوع ہے. فرمایا خرچ کرو, صحیح خرچ کرو, احسان مت جتلاؤ, تکلیفیں مت پہنچاؤ, سود سے باز آ جاؤ, حلال کاروبار کرو, اس کی ترغیب. اور حلال کاروبار بھی لکھ کے کرو تاکہ جھگڑا فساد نہ بنے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جس وقت تم معاملہ کر لو ادھار کا, الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک کے لیے, فاکتبو اس کو لکھ لو. جو شخص بھی ادھار کا معاملہ کرے اور اس نے لکھا نہیں, نتیجہ فساد کا ہوگا, آپس میں شکر رنجی ہوگی, گناہ علیحدہ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ, اپنی طرف سے نہ بڑھائے گھٹائے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے. کما علمہ اللہ جیسے اللہ نے اس کو سکھایا, احسان کا شکر کرے. فَلْيَكْتُبْ بَسْ وہ لکھے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور املا کرا دے وہ شخص جس کے اوپر حق آ رہا ہے. مملی املا کرنے والا, مستملی میری آواز آگے اٹھانے والا. ابن سبعین کے درس میں 70,000 آدمی ہمیشہ ہوتے تھے, اس لیے ابن سبعین کہلائے. تو کتنے مستملی ہوں گے. اور حاتم اسم کے درس میں 125,000 آدمی ہوتے تھے. امام محمد کہتے ہیں موطا مالک پڑھنے مالک کی خدمت میں گیا, 25 دن بعد ملاقات ہوئی, اتنا رش تھا. استاذ یہاں الفاظ کہتے ہیں جہاں تک آواز پہنچتی وہاں ایک آدمی اٹھاتا ہے, وہ آواز جہاں جا رہی وہاں ایک آدمی اٹھا رہا ہے. دنیا بیٹھی ہے چاروں طرف احادیث لکھ رہی. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور املا کرائیں وہ آدمی جس پر حق آ رہا ہے. جس نے پیسے دینے ہیں وہ لکھوائے, کل یہ نہ کہے کہ اس نے غلط لکھوایا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ اور وہ بھی ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی, جس طرح بیان ہے ایسے لکھے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے, سفیہن کمکل او ضعیفن یا ناتوان, یا تو عقل نہیں ہے یا عمر نہیں, مضمون نہیں بنا سکتا, حساب میں ماہر نہیں ہے، اولا استطیعوا ان یوم اللہ، یا استطاعت نہیں رکھتا املا کرنے کی، زبان نہیں جانتا، ہوا وہ فلیم للولیہ بالعدل، بس املا کرا دے اس کا رشتہ دار انصاف سے، اپنے معتمد سے کرائے۔ قرض کا معاملہ ہے، ادھار ہے، لکھائی ہو رہی ہے۔ واستشهدوا شهیدین من رجالکم، گواہ بناؤ دو گواہ تمہارے مردوں میں سے، فإن لم يكونا رجلین، پس اگر نہیں ملے دو مرد، فرجل وامرأتان، پس ایک مرد اور دو عورتیں، صرف عورتیں، 50 بھی ہو تو کام نہیں بنے، نہ نکاح کا نہ خرید و فروخت۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یہ عورتیں دو کیوں ہیں؟ انت دل احداؤما، اگر بھول گئی ان میں سے ایک، تو ذکر احداؤما الاخرى، یاد دلا دے گی دوسری اگلی، دوسری اگلی یا دوسری پگلی، اور پہلی اگلی تھی دوسری پگلی۔ اس آیت پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عورتیں بھولتی اور یہاں مرد بھولتی، سکول کی چھٹی ہوئی تو بچوں کو ماسٹر صاحب یاد کراتے تھے، گھر جا کے اپنی امی کو بتانا، 3 مہینے چھٹی ہیں، 3 مہینے 10 دن، اپنی امی کو بتاؤ۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے، امی کو بتا، ابو نہیں آئیں گے؟ کہا ابو کو کیا پتا ہے، امی سب کو جانتی، وہ ظالم کا بچہ، یہ کیا کہہ دیا، سارا قاعدہ پلٹ دیا۔ مدتوں پریشان، اخیر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں ڈالا کہ مرد بڑا تھا اور یاد کرنے کا اہل تھا، جب وہ مردانگی کے مطابق اعمال کرتا تھا، جب اس نے اپنی مردانگی کہیں چھوڑ دی تو عورت کو خدا نے اس پر مسلط کیا، اور اب وہ یاد کرے گی اور یہ یاد نہیں کرے گا، یہ بھولتا جائے گا۔ پتہ چل گیا کہ جو لوگ زیادہ بھولتے ہیں ان پر عورتوں کا اثر ہے، اور جن کا حافظہ نہیں ہے، حافظہ ان میں ایک رگ ہی زنانی آئی ہے، اور جو زنانیاں ہیں اور مردانہ کام جانتی ہے، خوب علم والی ہے، خوب یاد رکھتی ہے، ان پر مردوں کا اثر ہوا ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، نہ انکار کر لے گواہ لوگ جب بھی ان کو دعوت دی جائے گواہی دینے کی۔ وَلَا تَسْأَمُوا، سستی نہ کرنا، اَن تَكْتُبُوهُ، معاملہ لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، اِلَىٰ اَجَلِهِ، جب ایک وقت مقرر ہے تو لکھو۔ ذَلِكُمْ اَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ انصاف کی بات ہوگی خدا کے ہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، بڑی سیدھی گواہی ہو جائے گی، وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، بہت قریب ہے کہ تم کو شک بھی نہیں ہوگا، دونوں مطمئن ہیں کہ لکھا ہوا موجود ہے، گواہ مقرر ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ معاملہ ہو ہاتھ کے ہاتھ، نقد معاملہ ہے، خیر ہے گواہ موجود ہے، چلو۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، نقد معاملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پھراتے ہو اپنے سامنے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا، کوئی گناہ نہیں ہے اب اگر نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا، گواہ اب بھی مقرر کرو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب بھی معاملہ کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، پر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارا بڑا گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ تھے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہ پا سکے لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، تو گروی رکھ دو قبض کرا کے، اعتماد کے طور پر ایک چیز رکھو کہ یہ رکھ لو، شہر پہنچ کر کے یا تو معاملہ لکھ دیں گے یا پیسے واپس کر دوں گا۔ شریعت میں رہن اعتماد سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اجازت نہیں ہے کہ رہن سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس ادا کر لے وہ شخص جس پر اعتماد کیا گیا اس کی امانت. وليتق الله ربا, ڈرتا رہے خدا سے جو اس کا رب ہے. ولا تكتم الشهادة, نہیں چھپاؤ گواہیاں. ومن يكتمها, جو اس کو چھپائے گا. فإنه آثم قلبه, پس بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل. والله بما تعملون عليم, اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, خوب خبردار ہے. سورت کے اندر موضوع تھا چار مرتبہ, یا ایها الناس اعبدوا ربکم, الہکم الہ واحد, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو چوتھی مرتبہ اب موضوع اور سورت کا خلاصہ, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ توحید ہے, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے, او تخفو, یا چھپاؤ, یحاسبکم بہ اللہ, حساب کر دے گا تمہارا اللہ. یہ اس آیت کے نزول پر صحابہ غمگین ہو گئے تھے کہ دل کا حال ہمارے قدرت میں نہیں ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, بس معاف فرماتے جن کو چاہیں اور سزا دیتے جن کو چاہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ قدرت رکھنے والے, سب کچھ کر سکتے ہیں. اس میں توحید کے دلائل کا احاطہ ہو گیا ہے, عقلی نقلی وحی حکایات خطابات سب کا اشارہ فرمایا. اب رسالت کا مسئلہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی, ایمان لا چکے ہیں پیغمبر بھی اس وحی پر جو اتاری گئی ان کو رب کے ہاں سے. والمومنون, اور مسلمانوں کا بھی ایمان ہے. کلنا آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, سب ایمان لے آئے اللہ پر و فرشتوں پر و کتابوں پر, اللہ کے نبیوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک پیغمبر کا بھی. تفریق اس کو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض, تفضیل یقیناً ہے بڑے چھوٹے. وقالوا سمعنا واطعنا, کہتے ہیں یہ لوگ ہم نے سن لیا اور مان لیا. غفرانک, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. نطلب غفرانک, ربنا اے پروردگار. وإليك المصير, تیری طرف پلٹنا ہے. تو وہ جو آیت آئی کہ جو کچھ دلوں میں ہے اس کا بھی حساب ہوگا, اس کی معافی آ گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی انسان کو مگر جتنی اس کی وسعت میں ہے. تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے. لہا ما کسبت, اس انسان کے لیے جو یہ کمائے. وعلیہا ما اکتسبت, اس پر وہی پڑے گا جو اس نے گناہ کیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, جیسے فاتحہ کے اخیر میں دعا, اہدنا الصراط المستقیم, بقرہ کے اخیر میں بھی دعا ہے. اے پروردگار, نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول گئے. او اختانا, یا ہم چھوک گئے. ربنا ولا تحمل علینا اسرن, اے پروردگار نہ ڈال ہم پر بوجھ. کما حملت ولا الذین من قبلنا, جیسے آپ ڈال چکے ہیں ہم سے پہلے لوگوں پر, اس کی تفصیل کروں گا. ربنا ولا تحملنا, اے پروردگار نہ ڈالیے ہم پر. ما لا طاقت لنا بہ, ایسی چیز کہ ہم طاقت نہ رکھے اس کے اٹھانے کی. واف عنا, معاف فرما. واغفر لنا, درگزر فرما. وارحمنا, نوازیے. انت مولانا, آپ ہمارے کارساز ہیں. فانصرنا للقوم الكافرین, ہماری مدد فرمائے کافر لوگوں پر. وقف کر لو.
یہ بعض پرچیاں ہیں بغیر داخلہ نمبر کے, ان کا جواب نہیں دیا گیا. ہر پرچی میں داخلہ نمبر ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ پوچھنے والا کون ہے. جو شخص بھی سوال لکھے اپنا داخلہ نمبر ضرور لکھے, کیونکہ اصولاً پوچھنے کا حق انہی لوگوں کا ہے جو داخل نہیں ہے یا ویسے برکت کے لیے. وہ سوال یہاں نہیں کر سکتے, وہ کسی اور مجلس میں کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. سورۃ بقرہ میں اصولاً آٹھ مسائل تھے. پہلا مسئلہ توحید کا, سو آیات میں خطابات اربع عامہ اور خطابات ثلاثہ خاصہ کے ساتھ, اور درمیان میں حکایات اور امور مصلحہ اور دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ تینوں موجود تھی. سورت کا موضوع تھا العبادۃ المخلص للہ وحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. 101 آیت سے 76 تک رسالت کا اثبات ہے رد شبہات کی شکل میں، اور 177 سے جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ تھا، اوصاف عشرہ خمسہ اعتقادیہ خمسہ عملیہ کے ساتھ، یہ مجاہد کی تربیت ضروری ہے. قواعد اربعہ ملک کے نظم و نسق کے لیے، اور ثمانیہ عشرہ مسائل فرعیہ رعایا کی اصلاح کے لیے. انفاق فی سبیل اللہ تیسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے شروع ہوا، اور اس ضمن میں آیت الکرسی ہے، اور پھر دو مضمون برابر چلے ہیں، ایک موحدین کی جماعت کا وجود کہ وہ خرچ کرے اور ان پر خرچ ہو جائے، اور دوسرے کافرین اور ان سے پرہیز، حفاظت، بچت، گویا جماعت اور جماعت کے آداب، کہ ایک ایسی جماعت ہو جو اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھے، رسالت پر ایمان لائے، جہاد کو محور حیات سمجھے، انفاق اپنی عادت بنائے، اور ارکان موحد ہو، پیغمبرانہ اخلاق سے آراستہ ہو، تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، السیاست المدنیہ جیسے مراحل موجود ہوں. سورت کے اخیر میں سب سے زیادہ زور انفاق فی سبیل اللہ پر آیا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ اہمیت انفاق کو دی گئی ہے، کیونکہ جہاد کبھی کبھی ہوگا، انفاق ہمیشہ ہوگا، اور جہاد کبھی بھی نہیں ہو سکے گا جب لوگوں میں انفاق کی عادت نہ ہو. اگر اسلامی حکومتوں میں انفاق کی خصلت ہوتی تو وہ ہتھیار بنانا فرض تھا بحکم قرآن، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے دشمن کو ڈرایا جاتا ہے. لیکن چونکہ حکومتیں عوام سے چوستی ہیں اور مختلف ہتھکنڈوں سے دھوکہ دہی کے مرتکب ہے پورے عالم اسلام کی حکومت ہے، اس لیے ان میں یہ غیرت اور یہ جذبہ آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر اسی طرح میزائل اور بم پاکستان پہ برسائے تو یہ کہاں جائیں گے، اور اسی طرح بم اور میزائل اگر سعودی عرب پہ برسائے تو وہ کہاں چھپیں گے. لیکن غیرت ضروری ہے، غیرت دو چیزوں سے آتی ہے، توحید اور رسالت پر مضبوط ایمان سے. اور ان دونوں چیزوں کی تربیت ضروری ہے، تربیت تب ہوگی جب جماعت موجود ہو مسلمانوں کی، اور جماعت تب منظم ہوگی جب ان میں آداب موجود ہو. یہ امیر ہے اس کا احترام ہمیشہ ہو، یہ ارکان ہے کام میں لگے رہے، یہ خدام ہے ہمیشہ چست رہے، یہ میسرین ہے مخیرین ہے، خرچ کرنے کی عادت ان میں موجود ہے، چنانچہ ایسی خصلتوں سے منع کیا جس سے اس جذبے کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے احسان جتلانا، جس کو آپ کچھ خرچ کر لے پھر اس کو تنگ کرنا، یا تجارت کے بجائے سودی ذرائع سے مال پیدا کرنا. درمیان میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا جو جہاد کے لیے مادے کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے طالبان کی جماعت. اصحاب صفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالبان تھے، جیسے کہ آپ احسن العلوم کے طالبان ہیں، ہر مدرسے اور ہمارے دارالعلوم کے طلباء ہیں. طلباء کا کام دین سیکھنا اور سیکھ کر کے دین منوانا ہے. طلباء میں ہمیشہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے. حکومتیں تو بدلتی رہتی ہے, عقائد نہیں بدلتے, اعمال نہیں بدلیں گے, خصلتیں ہماری مضبوط رہے گی. اس لیے وہ طالب نہیں ہے جو کسی طالب کی شکست پر خوش ہو جائے, وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہے جو اس پر راضی ہو کہ افغانستان میں لوگ داڑیاں مونڈ رہے ہیں اور غیر اسلامی اعمال دکھاتے ہیں. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. اگر ایسے افراد کا پتہ چلا کہ ایسے افراد موجود ہیں تو ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہوگا ہمارے یہاں سے, یاد رکھا جائے. طالبان پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں وہ اسلام کے ہیں, اور اسلام کو جہاں سے تائید و حمایت ملے گی ہم ان کے ساتھ ہیں. کبھی بھی کسی ایک فرقے اور ایسے فتنے کا ساتھ دینا صرف اس لیے کہ آپ کے ہم زبان ہیں اور ہم علاقہ ہیں, یہ تو ابو جہل کی خصلت ہے, یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے. اور آپ کو وہ منظور کب کریں گے؟ وہ کہیں گے تم پاکستان کے علماء کے شاگرد ہو, وہ سب طالبان کے ساتھ ہیں, تیری داڑھی بھی مونڈیں گے, وہ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ناحق بغلے بجانا یہ اسلام کا تمسخر اڑانا ہے. جماعت کے ارکان موحدین اور رسالت پر ایمان رکھنے والے, وہ ہمیشہ توحید کا عقیدہ, رسالت کا ایمان, جہاد اور انفاق کے نظریات کو مستحکم رکھے. کسی سرزمین پر بھی مسلمان ہو اور وہ اسلام کے کام آتا ہو, وہ ہمارا سر لشکر ہے, وہ سر افسر ہے, خواہ وہ عرب ہو یا عجم ہو. مجھے کوئی شکایت نہیں ملی, یہ ویسے حفظ ما تقدم کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ ہر شخص اپنے حدود میں رہے اور زاویہ فکر اسلامی بنائے, غیر اسلامی نظریے سے توبہ کرے, وہ کسے باشد, اور یہ دیکھے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان اسلام کے پابند, ہم کسی قوم قبیلے کے پابند نہیں ہیں, ہم اسلامی روایات کے ساتھ ہیں. ان کو جہاں سے عزت اور حفاظت ملتی ہے ہم ان کے خادم ہیں, اور جہاں سے ان کی بےعزتی ہوتی ہے ہم ان کے دشمن ہیں, اور ان سے دشمنی کرنا ہمارے ایمان کا عین تقاضا ہے. چونکہ عموماً یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں غلط خرچ کرنے سے, تو فرمایا کہ من اور عزا سے بچو. یہ گندگی پیدا ہوتی ہے سود سے, فرمایا سودی کاروبار سے بچو. یہ خطرے پیدا ہوتے ہیں معاملات میں نزاع سے, تو آیات مداینہ کے اندر چھوٹا ہو یا بڑا معاملہ اس کے لکھنے کی تاکید آ گئی. پھر کبھی کسی نے کوئی چیز بطور امانت کے رکھی اور اس نے ہڑپ کر لی, فرمایا کہ اس کو پوری امانت داری سے ادا کرنا ضروری. اور پھر سورت کا خلاصہ آیا کہ اللہ ہی کے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز, جن کی بادشاہت ہے یہ بھی نہیں رہے گی, جن کا اقتدار ہے یہ بھی زائل ہو جائے گا, لیکن وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کا اقتدار, اس کی سلطنت اور ملک تامہ وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا. انسانوں کی آزمائش اس میں ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو اور اعمال درست ہو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, ظاہر اعمال ہوتے ہیں, او تخفو, باطن میں عقیدہ ہوتا ہے, تو عقیدے اور عمل دونوں کا امتحان ہوگا. ایمان اور اعمال کا حسن ضروری ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اخیر میں دعا آئی ہے اور دعا کے اقسام ہیں. سب سے پہلے فرمایا بھول چوک سے بچا. اس پر اشکال ہے کہ نسیان پر تو گرفت نہیں ہے. رفع عن امتی الخطا والنسیان. تو جواب یہ ہے کہ گرفت تو نہیں ہے مگر نقصان تو ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ آج میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے, وہ لوگ آ گئے اور آپ بھول گئے, وہ آپ کو ماریں گے تو نہیں کہ کیوں بھول گئے, مگر صدمہ تو ہے نا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول میں استانی بچیوں کو سزا دیتی تھی تو ایک الماری میں ان کو بند کر دیتی تھی تاکہ یہ گھبرا جائیں اور سبق یاد کر لیں. ایک بچی کو اندر بٹھایا اور وہاں کاغذ و قلم ہوتے تھے, وہ اس پہ لکھتی تھی کہ میں معافی چاہتی ہوں. کاغذ ڈالا لیکن کاغذ نیچے نہیں گیا, بیچ میں پھنس گیا. پھر دوسرا کاغذ لکھا اس نے کہ میرے سانس گھٹ رہی ہے, بہت تکلیف ہے. وہ پرچی بھی وہاں پھنس گئی. اس طرح وہ لکھتی رہی لکھتی رہی, سارا دن گزر گیا, استانی بھول گئی اس کو. چھٹی ہو گئی 3 مہینے, اسکول بند ہو گیا. کئی ہفتے بعد استانی کو یاد آیا. اسکول جب کھل گیا وہ بچی کی خبریں اخبارات میں ریڈیو پہ سب نشر ہوئی کہ ایک بچی اسکول گئی تھی واپس نہیں آئی. کس کو پتا تھا کہ ظالم استانی نے اس کو الماری میں قید کیا ہے. جب اسکول کھل گیا آ کے دیکھا تو وہاں پر بچی کا صفوف جو تھا ایسا ٹوٹ رہا تھا, ختم ہو چکی تھی. یقیناً وہ بھول گئی تھی لیکن ایک گھرانے کو تو اجاڑ دیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. نسیان ارادے میں ہوتا ہے اور خطا فعل میں ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج روزہ ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا, شاید پہلا جمعہ تھا کیا دوسرا جمعہ تھا. اس زمانے میں بہت شدید پیاس لگتی تھی, جون جولائی کا روزہ تھا. ایسے اشارہ کیا مؤذن صاحب, ایک کنڈول بھر کے پانی لے آئے ٹھنڈا برف کا, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے گڑپا 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 خوب پیا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہنس رہے. 2-3 دن بعد کسی نے یاد دلایا کہ ماشاءاللہ کل تو آپ خدا تعالیٰ کے مہمان ہو گئے تھے. سفیان سوری جب کسی کو دیکھتے کہ روزے میں بھول گیا تو جا کے اس کو کہتے میرے لیے دعا کرو. آپ کے لیے تو اللہ نے قانون اٹھا لیا کہ چلو کھا لو. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مضبوط ہے تو یاد دلاؤ, اگر کمزور ہے تو توجہ ہٹاؤ. تو یہ ارادہ بھول گیا, فیل تو ہو رہا ہے. اور خطا میں فیل میں الخطا فی الفیل والنسیان فی النیا. وہ اس طرح کہ آپ نے منہ میں پانی ڈالا کلی کے لیے, وہ نیچے چلا گیا. آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ پینا نہیں ہے, لیکن خطا فی الفیل ہو گیا. تو الخطا یقع فی الفیل والنسیان یقع فی النیات. روزے میں خطا ظاہر ہو سکتی ہے کہ آدمی کلی کر رہا ہے اور اچانک پانی اتر گیا, تو خطا کے اندر قضا ہے اور نسیان میں کچھ نہیں, اور عزم میں خطا قضا و کفارہ دونوں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا. یہ بوجھ گناہوں کا, گزشتہ امتوں کا کپڑا پلید ہو جاتا تو اس کو کینچی سے کاٹتے تو کپڑے میں سوراخ ہو جاتے, جسم پلید ہو جاتا تو یقرضونہ بالمقراض, کرشتے تھے چھری سے, پانی سے نہیں پاک ہو سکتا تھا. اللہ نے یہ بوجھ بھی اتار دیا. گزشتہ امتوں میں گناہ ہو جاتا صبح دروازے پہ لکھا ہوتا فلان ابن فلان اذنب البارحہ قضا, فلان فلان کے بیٹے نے رات کو یہ بدعملی کی, صبح سب کے سامنے روسیا ہوتا. یہ بھی اللہ نے ہٹا دیا.
گزشتہ امتوں میں روزے کی حالت میں بات چیت منع تھی,
سو میں سمت ہوتا, اللہ نے اس کو بھی ہٹا دیا.
گزشتہ امتوں میں صرف مارکے میں مارا جاتا تو شہید ہے, اور اس امت کو 60 شہید نصیب فرمائے. گزشتہ امتوں میں زکوٰۃ, صدقہ یا غنیمت حلال نہیں تھی کسی کے لیے, اسے جمع کر کے رکھ لے دے. جب تک شرائع کے متبع تھے آسمان سے آگ آ جاتی جلا دیتے, جب نافرمان ہو گئے پھر آگ نہیں آتی, صدقہ مردار پڑا رہتا,
بدبو پھیلتا تو خود آگ لگا لیتے تھے, خود آگ لگا لیتے.
اس قسم کے 20 کے قریب حمل ہے, اثر ہے, وزن ہے جو گزشتہ امتیں ان کے نیچے لدی ہوئی تھی, اور اس امت کو اللہ نے معاف فرما دیا. تمام پریشان کرنے والی چیزیں رب العالمین نے معاف فرما دی. تو فرمایا کہ نہ ڈالے. تعجب ہے کہ اگر گناہ بڑھ جائے تو پھر پڑتا ہے. مثلا جمعہ انعامی دن ہے, جب پاکستان کی قوم مجرم ہو گئی, مفتی محمود جیسے آدمی کو ضائع کیا, علماء کا احترام نہیں کیا, تو پہلے ایک انسا مسلط ہوئی, اس کے بعد خنسا مسلط ہوا, اور اب دونوں کا مجموعہ بش کا بیٹا مسلط ہوا. تو جمعہ چلا گیا, اتوار بن گیا. پہلے ہم جمعے کی چھٹی کرتے تھے, یعنی پاکستان کے عوام, اب اتوار کی چھٹی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, اتوار تو عیسائیوں کا دن ہے, یہ گناہوں کی گرفت ہو گئی ہے. اور اب بھی جیسے چاہیے تھا, لوگوں نے علماء کا ایسا ساتھ نہیں دیا. فضل الرحمن گھر پر نظر بندے, سمیع الحق گھر پر نظر بندے, حسین احمد قاضی گھر پر نظر بندے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھا پی رہے.
آپ حشر دیکھے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے. جن بموں کا آپ سنتے ہیں کہ وہاں گرے اور طالبان جلس گئے, یہ بم یہی گرنے والے.
یہ گز ہو یہ میدان. آج کی تاریخ درس کی نوٹ کر لو, وہ افغانستان کو ختم کرنے نہیں آیا تھا, وہ پاکستان کو ختم کرنے آیا ہے.
جب آدمی کسی گھر کو لوٹتا ہے تو پہلے چوکیدار کو قتل کر دیتا ہے, دروازے کو توڑ دیتا ہے.
وہ تو چوکیدار تھے ایک بہت بھلے پلے کے,
2200 مربع میل جگہ کے چوکیدار تھے.
آج پاکستان کی گورنمنٹ اور حکومت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور خدا ان کو اور ذلیل و خوار کرے گا. خدا کی قسم, اگر میری زندگی میں کشمیر کا جھگڑا ہوا, میں فتویٰ دوں گا کہ اس حکومت کی نگرانی میں کشمیر میں جہاد کرنا گناہ ہے. اس حکومت کے ساتھ ہم جہاد نہیں کریں گے, کیونکہ اس حکومت نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے علماء کو ذلیل و خوار کیا ہے, اور قطعی طور پر ان کی مذہبی بات نہیں مانی ہے. کشمیر برحق, جہاد برحق, اس حکومت کا اقتدار غلط. اس کی نگرانی میں جو جہاد کرے گا مرے گا, وہ مجاہد نہیں ہوگا. یہ فتویٰ میں دوں گا بھلے میں پھانسی ہو جاؤ, اور جنگ کے پہلے صفحے پر انشاءاللہ شائع کروں گا جیسے تفسیر کا اشتہار آتا ہے. یہ میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میری زندگی میں اس حکومت پر کوئی آڑا وقت آیا تو میں بھرپور مخالفت کروں گا اس کی. اور جو میرے نظریے کے ماننے والے ہو, انشاءاللہ اس وقت تک بہت زیادہ ہوں گے, وہ ڈنڈے سوٹے لے کے سامنے آئیں گے. اور اگر یہاں مجھے موقع نہیں ملا تو میرے مرنے کے بعد کوئی غیرتی آدمی آ جائے گا, وہ اسی مشن پہ کڑا ہوگا, ورنہ قیامت کا دن تو برحق ہے. اللہ کے حضور تو اس حکومت کے گریبان پکڑوں گا کہ یہ حکومت عوام کی نہیں تھی, مسلمانوں کی نہیں تھی, یہ امریکہ کی ایک ذیلی ریاست تھی. ہمیں صدمہ صرف اسلام کا ہے اور اسلام کی بے عزتی کا ہے. ہمیں اسلامی عزت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مٹی میں مل رہی ہے. آج جنگ اخبار میں کسی غیرتی نے لکھا ہے، کسی غیرتی نے آج لکھا ہے کہ اگر حکومت پاکستان شرارت نہ کرتی تو افغانستان کا یہ حشر نہ ہوتا جو آج ہوا ہے. کابل میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، پہاڑوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی مرے مسلمان، یہ غلط طریقہ ہے. امریکہ کا تو ایک بھی نہیں مر رہا ہے، دونوں طرف سے مسلمان مار رہے ہیں. نہیں، مسلمان کو مسلمان سے کاٹا گیا، مسلمانوں کو آگے کر دیا گیا، تم لڑو ان سے. ایسا کیسا مسلمان ہوگا اور ایسا کیسا طالب علم ہوگا جو دینی روایات کی ذبح اور قتل پر خوش ہو؟ وہ طالب نہیں ہے، وہ کوئی اور نظریے کا آدمی ہے، مرزائی یا قادیانیوں کا جو مسلمانوں میں گھسا ہوا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے کہ ہم اٹھا نہ سکیں، اور خدایا ایسے بوجھ تلے ہمیں نہ لدوائے جیسے گزشتہ لوگوں پہ آپ ڈال چکے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگار ہم سے نہ اٹھوائے ایسی چیزیں کہ ہم میں طاقت نہ ہو اس کے اٹھانے کی. ظاہر بات ہے بموں کا مقابلہ حکومت کرتی ہے، وہ بم بناتی ہے، عوام نہیں بنا سکتے. طالب علم پاکستان کے ہوں یا کابل کے، بم نہیں بنا سکتے، میزائل نہیں بنا سکتے. یہ فہد کا فریضہ ہے جو مرکز اسلام کا امیر بنا ہوا ہے، اور انگریزوں کا دم چلا، امریکہ کا گماشتہ زر خرید غلام، یہ پاکستان کی حکومت کا فرض تھا. آخر بیت المقدس بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اسرائیل توڑ رہا ہے، وہاں کے لیے بھی تو دفاع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلحہ کب کام آئے گا؟ خدایا ہم سے ایسی چیزیں نہ اٹھوا کہ ہم میں اس کے اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو. ہم تو دعا کر سکتے ہیں، تعاون بیچ سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں. ہمارے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. خدایا ہم کو جو طاقت آپ نے دی ہے وہ حاضر ہے، جو کام ہمارے اختیار و قابو میں نہیں ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے خدایا اس سے ہمارا مواخذہ نہ فرما، واف وانا ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہماری خطائیں درگزر فرما، وارحمنا ہمیں مالا مال فرما، نوازیے. تین طریقے سے جرم مٹایا جاتا ہے. کوئی شخص بھی دنیا میں جرم کرے، غلطی کر لے، تین طریقے ہیں معاف کرنے کے، چوتھا طریقہ نہیں ہے. پہلا طریقہ یہ کہ اس کو قلعدم کر لے، قلعدم کر لے کہ بھائی آپ نے نہیں کہا، چلو آپ نے نہیں کیا. اس کے کہتے ہیں افوا، افا یافو کے معنی ہے مٹانا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جرم تو ہے لیکن آپ نے پردہ ڈالا کہ اس نے نہیں کہا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے. غفر پردے کو کہتے ہیں، حجاب کو کہتے ہیں، غافر ساتر کو کہتے ہیں، مغفر اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر کو چوٹ سے بچاتی ہے جس کو خود کہتے ہیں، اور عربی میں لاما و مغفر. جرم ہے، سب کچھ موجود ہے، پردہ ڈال دیا. اور تیسرا اس کو نظر انداز کیا، پردہ ڈالا، اور اس کے بعد اس کو انعام دے دیا، وارحمنا. بس جب آپ نے انعام بھی دے دیا تو وہ مجرم خوش ہو گیا کہ اب میرا جرم معاف ہو گیا. بعض جرائم ایسے ہیں کہ آپ معاف کر لیتے ہیں ہم اور آپ، اللہ معاف نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ مولانا صادق الیقین کا قصہ سنا تھا، حضرت گنگوئی کی بات پر جو اعتماد نہیں کیا، یہ مرتے دم تک حج نہیں کر سکے. ہر سال ٹکٹ خریدتے تھے، اینڈ ٹائم پر رہ جاتے تھے. تو سارے علماء سمجھ گئے کہ حضرت گنگوئی کو ستایا ہے، اپنے شیخ کی بات پر بے اعتمادی کی ہے، اللہ گھر نہیں آنے دے رہا ہے اس کو.
تو انتظام کیا گیا معاف کرنے کا
کہ دارالعلوم دیوبند میں جب سالانہ جلسہ ہو, دستار بندی ہو رہی ہو, حضرت گنگوئی تشریف فرماؤ, تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن ان کے بہت چہیتے تھے. ہاں وہ کسی طریقے سے کہے کہ حضرت مولانا صادق الیقین کو معاف کر دو. جب حضرت گنگوئی کی خدمت میں یہ بات شروع ہوئی تو آپ نے مولانا محمود الحسن سے کہا کہ ان باتوں میں سبب نہ بنو جس میں خدا بندے کو نہیں آنے دے رہا ہے. اللہ نے طے کیا ہے کہ اس نے ایک فقیر کی بے حرمتی کی, بغیر کعبدے کے دنیا سے گزرے گا. وہ ایسے ہی ہو
بغیر کعبدے کے مر گئے,
اس کے بعد 25 سال زندہ رہے, حج نہیں کر سکے. اللہ انت مولانا, آپ ہمارے کارساز ہیں. مولا کارساز, نعم المولا و نعم النصیر. مولا فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین. مولا بمانے آقا کے بھی ہے, مولا بمانے دوست کے بھی ہے, مولا الولایہ اور مولا الاطاقہ, اور مولا ضد بھی استعمال ہوتا ہے. غلام کے لیے بھی آیا ہے. عالم کو مولا کہتے ہیں, مولانا بمانے دینی رہنما و رہبر. علی مولا ہے, من کنت مولا فعلی مولا ان کان صحیحا. اکثر المحدثین طعنوا علیہ وانکروا عن صحت هذه الروایہ. انظر قانون الموضوعات للشیخ العلام والبحر التمتام مولانا محمد طاہر الفدنی صاحب مجمع البحار. قانون الموضوعات میں صاف ہے کہ اوزائی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے, لیکن اور طرق ہیں. یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا علی سے بھی کرے گا, اس میں شک کیا ہے؟ علی محبوب ہے عالمین کا. انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین, ہماری مدد فرمائیے کافر لوگوں کے خلاف. فاتحہ میں ان کے عقائد و اعمال بیان ہوئے, اشارہ تھا کہ مغزوبین ازوالین ہیں. تو بقرہ میں فرمایا کہ کافرین ہیں, منافقین ہیں. کون ہیں؟ بنی اسرائیل و نصارہ میں سے. تو آخر میں بات صاف ہو گئی, فانصرنا للقوم الکافرین. اس سے پتہ چلا کہ جب تک کسی کے عقائد و اعمال واضح نہ ہو تکفیر نہ کریں. زوال مزل فاسق کا ہے. اور جب عقائد و اعمال واضح ہو جائے تو پھر کافر کہنے میں دیر نہ کریں. اللہ تعالی کی مدد تین طریقے سے آتی. اولاً مجاہدین کا اتفاق, ان کے عزائم اور ہمم ارادے مضبوط رہتے ہیں. دوسری دشمن کی تباہی اور ان کا تزلزل, اور تیسری خداوند تعالی کی طرف سے فرشتوں کا نزول. جب تک کسی میدان میں یہ تین مرحلے نہ آئے ہوں اس وقت تک خدا کی مدد نہیں کہی جائے گی. اول مجاہدین کا آپس میں اتفاق, ثانیاً دشمن کا انحطاط, ثالثاً نزول ملائک. کبھی خدا تعالی کی مدد میں دیر ہوتی حکمت کی وجہ سے, جیسے مکے کے 13 سال میں اللہ نے صحابہ اور پیغمبر کی امداد نہیں کی. یعنی کافر غالب تھے اور مسلمان پریشان تھے. بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, کنا مستضعفین لا نستطیع ان نصلی فی الحرم
حتی اسلم عمر،
ہم بہت کمزور تھے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنے کمزور. اس کے لیے ماحول پیدا ہوا، مکے سے مدینہ جانا ہوا، وہاں تازہ دم دستے ملے، مہاجرین پہلے سے زیادہ بہادر ہوئے، اور پھر انہی کی پٹائی لگائی
کس کے. خدا تعالی مدد بھیجنے میں کسی کا پابند نہیں ہے، اس لیے دعا کی ضرورت ہے، صدقات کی ضرورت ہے، خیرات کی ضرورت ہے. سورۃ بقرہ جو اللہ کی کتاب کی صداقت سے شروع ہو گئی تھی اور کافرین پر فتح و نصرت کی دعا پہ ختم ہوئی، اشارہ ہے کہ یہ صادق کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. تو کتاب کا اجرا اور نفاذ فرض ہے. جس سرزمین پر بھی قرآن کے نفاذ میں کمی کوتاہی ہوئی، وہاں کسی نہ کسی طرح آزمائش سخت ہو جائے گی. سورت کے آخر سے پتہ چلا کہ اصل دشمن مسلمانوں کے کافر ہے، تو اسلامی بلاک کا فریضہ ہے کہ وہ کافر سے لڑے اور کافر کے ہتھ کنڈوں سے، سینک اور زہر سے پرہیز کرے. اسلام کی فتح کے لیے اور کفر کی ذلت اور خواری کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی ضرورت ہے. فانصرنا للقوم الکافرین. سورۃ بقرہ کے امتیازات، یہ سورۃ ممتاز تھی کہ اس کی شروع قرآن کریم کی صداقت سے تھی، اور یہ سورۃ ممتاز تھی کہ اس میں مومنین کے اوصاف خمسہ بیان ہوئے، کافرین و منافقین کی نشانیاں اشرہ دو مثالیں بیان ہوئی ہیں. سورت ممتاز تھی کہ اس میں دعوی سورت چار مرتبہ دہرایا گیا. سورت ممتاز تھی کہ اس میں عقلی نقلی وحی دلائل موجود تھی. سورت ممتاز تھی کہ اس میں خطابات عامہ و خاصہ بنی اسرائیل کے ساتھ واقع ہوئی. سورت ممتاز تھی کہ اس میں مجاہد کی تربیت ہوئی اوصاف عشرہ کے ساتھ، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں تدبیر المنزل کے لیے چار قاعدے اور سیاست مدنیہ کے لیے 18 اصول ذکر کیے. سورت ممتاز تھی کہ اس میں انفاق کے لیے ایک جماعت اور اس جماعت کے آداب پر زور دیا گیا ہے. سورت ممتاز تھی کہ رسالت پر واردہ شبہات کا جواب دیا گیا ہے. سورت ممتاز تھی کہ اس میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ سورت آل عمران میں زیادہ تر رد اور قدحہ نصارہ کے خلاف ہے.